تقریر میں مکمل ہونا تو بہت مشکل بلکہ ناممکن تھا، اسی لیے آج اس دوسری تقریر کے لیے آپ کو زحمت دینا پڑی. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کے حالات میں اس مقام تک گفتگو ہو چکی تھی کہ حضرت جابر جن کے اس مشہور نام ہی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ مدینہ کے قدیم باشندے تھے اور ان افراد میں سے ایک تھے کہ جنہوں نے اس وقت کے جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے تو کھلے دلوں کے ساتھ ان مسلمانوں کا استقبال کیا اور ان کی ہر ممکن مدد کی، اس لیے انصار یا انصاری کہلائے. اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کے اعتبار سے بھی خوش قسمت تھے کہ انہیں اس دور کے عام مسلمانوں کی مانند اس مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر، یا بیٹا مسلمان ہے تو باپ کافر، گھر میں مزاحمت جاری ہے، اختلافات ہو رہے ہیں اور اپنے عقیدے پر قائم رہنا مشکل ہو رہا ہے. بلکہ حضرت جابر ابن عبداللہ کے والد حضرت عبداللہ بھی پیغمبر اسلام کے مدینے آنے سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے اور ایک انتہائی عظیم شخصیت تاریخ اسلام کی شمار ہوتے ہیں. یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت جابر کے شرف اور فضیلت کا آغاز اسی وقت سے ہوتا ہے کہ جب انہوں نے مکے میں جا کر خاص طور پر پیغمبر اکرم کو دعوت دی کہ آپ مدینے تشریف لائیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے. اور اس کے بعد جب پیغمبر اسلام مدینے تشریف لائے تو اگرچہ جابر ابن عبداللہ کا قبیلہ اور خاندان مسجد نبوی سے خاصا دور، مسجد قبلتین کے قریب جو آج بھی مسجد سے دور دراز کا مقام مانا جاتا ہے، تو 1400 سال پہلے تو انتہائی دور مقام تھا، وہاں پہ ان کا قیام تھا، لیکن اپنے دن و رات کا اکثر حصہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں گزارتے تھے. لیکن ان کے لیے یہ چیز بہرحال صدمے اور افسوس کا باعث بنی کہ بدر و احد کی عظیم جنگیں اور غزوے ہو رہے ہیں، یہ مدینے میں موجود ہیں اور جوان ہیں، اور اس جوانی کی حالت میں بھی انہیں نہ بدر کے غزوے میں شریک ہونے کا موقع مل سکا نہ احد میں. تفصیل بیان کی جا چکی ہے اور غزوہ احد کے اندر ان کے والد کی شہادت بھی ہو گئی، جو بہرحال اس وقت ایک مسلمان کے لیے فخر کی اور عظمت کی بات ہوا کرتی تھی. والد کی شہادت کے فوراً بعد جابر ابن عبداللہ انصاری کو اب عملی زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. 9 بہنیں، جن میں سے 7 بہت چھوٹی، باپ کا ایک بہت بڑا قرضہ، اور بظاہر وسائل موجود نہیں کہ اس قرضے کو ادا کیا جائے اور بہنوں کی پرورش کی جائے. اس مقام پر پیغمبر اکرم نے جابر ابن عبداللہ انصاری کی معجزانہ طریقے سے مدد کی، اور یہ واقعہ گزشتہ تقریر کے اختتام سے یہاں تک بات پہنچی تھی کہ جابر ابن عبداللہ انصاری کے اونٹ کو خرید کر پیغمبر اسلام نے ایک رقم دی، اور اس کے بعد ان کے چھوٹے سے باغ کی کھجوروں کی مدد سے تمام قرضہ طلب کرنے والوں کے قرضے کو ادا کیا گیا، جس کے بعد پیغمبر اسلام واپسی میں جابر کے گھر مہمان بنے اور پھر شہر مدینہ واپس تشریف لائے. جابر ابن عبداللہ انصاری اب والد کی شہادت اور اس قرضے کی ادائیگی کے بعد اپنے دن و رات کا تمام وقت پیغمبر اسلام کے پاس گزارنے کے لیے کوشاں ہیں. اور اس کے بعد جابر ابن عبداللہ انصاری نے بدر و احد میں شرکت نہ کرنے سے جو ایک محرومی، جو ایک افسوس پیدا ہوا تھا، اس کے ازالے کے لیے اس کے بعد ہر غزوے میں حصہ لیا، اور جہاں تک ممکن تھا ہر سریے میں بھی جابر ابن عبداللہ انصاری شریک ہوئے. غزوہ اس لڑائی کو کہتے ہیں جس میں پیغمبر اسلام خود لشکر اسلام میں شامل ہوں، اور سریہ وہ لڑائی ہے جو پیغمبر خود مدینے میں تشریف فرما ہوں اور ایک لشکر کو تیار کر کے کسی کی قیادت میں مقابلے کے لیے، دشمن سے جنگ کے لیے بھیج دیں. تو جابر نے اس کے بعد تمام غزوات میں حصہ لیا، اور مورخین لکھ رہے ہیں کہ 19 ایسے اہم اور نمایاں غزوے ہیں جس میں جابر ابن عبداللہ انصاری پیغمبر اسلام کے ساتھ ساتھ ہیں. جابر ابن عبداللہ انصاری کا باقی تمام مسلمانوں سے اس اعتبار سے بھی ایک فرق ہے اور ایک امتیاز ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کا مشاہدہ بڑا طاقتور تھا. اس اعتبار سے جتنے واقعات اور جتنی روایتیں عام مسلمانوں کے پاس اور ہمارے پاس جابر ابن عبداللہ انصاری کی ہیں, تاریخی واقعات میں اتنی روایتیں کسی اور صحابی کی نظر نہیں آتی ہیں. اور جابر ابن عبداللہ انصاری, کیونکہ میں نے پچھلے ہفتے تفصیل سے بیان کیا کہ پیغمبر اسلام کے پاس مکے میں جا کے اسلام قبول کر کے مدد کا وعدہ کر چکے تھے, اور مدینے کے اندر بھی شروع دن ہی سے پیغمبر کے ساتھی تھے, اس لیے پیغمبر بھی انتہائی محبت و شفقت کیا کرتے تھے. یہ ذہن میں رہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری پیغمبر اسلام سے 37 سال چھوٹے ہیں. اس اعتبار سے جس زمانے کے یہ واقعات ہیں کہ جن کو آپ سن رہے ہیں, اس زمانے کے اندر جابر ابن عبداللہ انصاری کی عمر 25 سال 26 سال کی تھی, اور پیغمبر اسلام تقریباً 55 سال سے 60 سال کے دوران تھے. عمر کا اتنا فرق ہے کہ جابر پیغمبر کی اولاد کے برابر ہیں, اور پیغمبر اسلام کی محبت بھی جابر کے اوپر کسی انداز سے ہے جس انداز سے ایک باپ کی اپنے بیٹے پہ ہوا کرتی ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری اب ہر جگہ پیغمبر کے ساتھ ہیں, پیغمبر کے ساتھ غزوات میں بھی ہیں, مسجد نبوی میں بھی ہیں, مدینے کے بازاروں میں بھی ہیں. بہت کے فوراً بعد سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا کہ جسے تاریخ میں جنگ خندق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. مسلمانوں کے لیے یہ سخت ترین جنگ تھی, مگر اس کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکے کے کافروں کا خطرہ ختم ہو گیا, کیونکہ تاریخ نے یہ لکھا کہ جس کے بعد مکے کے کافروں کو پھر کبھی یہ ہمت نہ پڑ سکی اور جرات نہ ہو سکی کہ وہ دوبارہ مدینے پہ حملہ کرتے. سن 5 ہجری میں یعنی ہجرت کے 5ویں سال یہ جنگ ہوئی, اور سن 9 ہجری میں مکہ فتح ہوا. لیکن یہ جو 4 سال گزرے جس میں دوبارہ مکے کے کافر سر نہ اٹھا سکے, ان کی ساری قوت ختم ہو کر رہ گئی, ان کے غرور اور تکبر کا سر پاش پاش ہو کے رہ گیا. لیکن جنگ خندق ابتدا میں انتہائی سخت ترین جنگ تھی مسلمانوں کے لیے. یہ وہ جنگ تھی جس کے اندر سارے مسلمانوں کو زحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. بدر میں 313 مسلمان میدان میں گئے تھے, باقی مسلمان اور باقی عورتیں مدینے کے اندر موجود تھیں. احد کے میدان میں 700 مسلمان لڑنے کے لیے گئے تھے, باقی سب مدینے کے اندر تھے. مگر خندق کی جنگ وہ تھی کہ سارا اسلامی لشکر مدینے کے سارے مسلمانوں پر مشتمل تھا. مسلمان مدینے کے اندر ہیں, اور چونکہ کافر اکیلے نہیں آئے ہیں بلکہ انہوں نے 1.5 سال تک تیاری کی. عرب کے جتنے قبیلے تھے سب کے نام دعوت نامے بھیجے, ہر ایک کی فوج کو حاصل کیا, اور ان سارے قبیلوں کی فوج کو جمع کر کے مکے کے کافر اپنی قیادت میں لے کے آئے. اسی لیے اس کا مشہور نام غزوہ احزاب ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہند عربی میں گروہ کو کہتے ہیں, احزاب یعنی بہت سارے گروہ, کیونکہ ہر قبیلے کی ایک فوج اس جنگ کے اندر مسلمانوں کے خلاف آئی ہوئی تھی. اس لیے پیغمبر نے مدینے سے نکلنا خلاف مصلحت سمجھا. سلمان فارسی کے مشورے سے یہ طے پایا کہ مدینے کے 3 طرف تو حفاظت کا قدرتی انتظام ہے, مدینے کی 34 سمت کھلی ہوئی ہے, یہاں پہ ایک خندق کو اس طرح کھودا جائے کہ ہمارے اور دشمنوں کے درمیان ایک سرحد بنے. اب جب یہ خندق کھودی جا رہی اور پتھریلی زمین, آپ میں سے جنہوں نے مدینے کی زیارت کی مدینے کے چاروں طرف دیکھا ہوگا, پہاڑیں ہیں, چٹانیں ہیں, سخت زمین ہے. اس پتھریلی زمین کے اندر خندق کھودنا کوئی آسان کام نہ تھا. مسلمانوں کو واقعاً دانتوں پسینہ آ رہا تھا انتہائی سختی کے ساتھ. اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ کھانے پینے کے لیے بھی مسلمان محتاج ہیں, دولت یا غذائی اشیاء ابھی اتنی زیادہ نہ تھی, اس لیے کہ خیبر کی جنگ سے پہلے تک مسلمان انتہائی غربت کا شکار تھے. تو فاقے کی حالت میں دوپہر کی دھوپ کے اندر اس خندق کا کھودنا کوئی آسان کام نہ تھا. یہی خندق مسلمانوں کے لیے بڑا امتحان بن رہی تھی, اور اسی خندق کھودنے کے دوران ایک ایسا وقت آ گیا کہ کہ 3 دن مسلمان مسلسل بھوکے رہے. اتنے لوگ, اتنے مسلمان خندق کھودنے پر معمول کیے گئے ہیں, مسلسل 3 دن ان پر فاقے سے گزر گئے. اور مسلمانوں نے بھوک کی شدت کو مٹانے کے لیے کھانا نہیں ہے مگر پیٹ تو مطالبہ کر رہا ہے, صبر کر رہے ہیں, اپنے جذبے پہ قابو پا رہے, مگر بھوک تو فطری چیز ہے, وہ تو لگ رہی ہے, وہ تو محسوس ہو رہی ہے. چنانچہ مسلمانوں نے بھوک کی شدت پہ قابو پانے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ دیا تھا تاکہ پتھر کے وزن اور بوجھ سے بھوک کا خیال مٹ کے رہ جائے. اور عین اس حالت میں جب 3 دن گزر چکے ہیں اس واقعے کی کیفیت میں کہ خندق کھودتے کھودتے درمیان میں ایک بڑا پتھر آ گیا, ایک بڑی چٹان آ گئی, سارے مسلمان تھک گئے, سب مسلمان ہمت ہار بیٹھے. اب اتنی محنت کے ساتھ اب تک خندق کھودی مگر اب جب یہ چٹان دیکھی تو ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ ہمارے ہاتھوں میں تو اتنی طاقت بھی نہیں کہ اسے توڑا جائے, اب کیا کیا جائے. پیغمبر اسلام خندق کھودنے میں شریک ہیں, مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہیں. مسلمانوں نے بڑی خواہش کی تھی کہ اللہ کے رسول آپ تشریف رکھیے, آپ آرام کریں, ہم اس خندق کو کھودنے کے لیے آپ کے قادر ہیں. پیغمبر نے منع کیا تھا. اب جس وقت یہ مسئلہ پیغمبر اسلام کو پتا چلا تو کہا کہ اچھا اب تم لوگ خندق سے باہر آ جاؤ, میں خندق میں اتر رہا ہوں. اس لیے کہ خندق کھودتے وقت ایک ساتھ تو سب کام نہیں کرتے, وقفے ہوتے ہیں, پہلے یہ جماعت جب یہ پھنس جائے تو یہ لوگ, جب یہ پھنس جائے تو یہ لوگ. پیغمبر اسلام کی باری گزر چکی تھی مگر یہ منظر دیکھ کر کہ اب جو چٹان آ گئی ہے, ایک پورا پتھر آ گیا ہے, ایک چھوٹا سا پہاڑ آ گیا ہے زمین کے اندر جسے کھودنے کی ہمت کسی میں نہیں ہو رہی ہے. 3 دن کے واقعے نے جسم کی ساری طاقت کو ختم کر دیا. پیغمبر نے سب کو باہر آنے کا حکم دیا اور تن تنہا پیغمبر اسلام 3 دن کا فاقہ سارے مسلمانوں کو ہے. ایک مرتبہ اس خندق میں اترتے ہیں, ہاتھ میں کدال ہے اور پوری طاقت کے ساتھ پیغمبر اسلام نے اس چٹان پر کدال کو مارا. اور تاریخ سے بتاتی ہے کہ مدینے کے لوگوں نے صحیح معنوں میں پہلی مرتبہ پیغمبر اکرم کی جسمانی طاقت کا مشاہدہ کیا کہ ریزہ ریزہ ہو کر وہ چٹان ٹوٹ کر گر پڑی اور خندق انتہائی آسانی کے ساتھ کھدنے لگی, راستہ ہموار ہو گیا. مگر جب پیغمبر اسلام نے یہ کدال اٹھا کے ماری تھی تو تاریخ سے بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ اس شدت کے اندر, اس طاقت کے اندر پیغمبر کے شکم سے, پیغمبر کے پیٹ سے کرتے کا دامن ذرا ہٹا تھا اور یہ منظر دیکھ کر سارے مسلمان حیران ہو گئے تھے کہ ہمارے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے, پیغمبر اسلام کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں, یعنی پیغمبر اسلام عام مسلمانوں سے پہلے سے بھوک کی حالت میں ہیں. ان مسلمانوں کو 3 دن گزرے, پیغمبر اسلام کو خدا معلوم کتنے دن گزرے ہیں, اور کس حالت کے اندر سارے مسلمانوں کو باہر نکالتے اکیلے پیغمبر اسلام نے خندق کو کھودا, یہ منظر دیکھا. لیکن مسلمان سب اپنی جگہ مجبور ہیں. جابر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, فوراً یہاں سے اپنے گھر کی جانب آئے, گھر میں داخل ہو کر بیوی سے سوال کیا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے یا کچھ بھی نہیں ہے. بیوی نے جواب دیا کہ بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ اور ایک مدھ جو موجود ہیں, بس یہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایک مرتبہ بیوی سے کہا کہ پیغمبر اسلام کی ایسی حالت میں نے دیکھی کہ میرا دل تڑپ اٹھا, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہمارے گھر میں اتنا سا کھانا بھی ہو اور پیغمبر بھوکے رہیں, یہ مجھے گوارا نہیں. اب جلدی جلدی کھانے کو تیار کرو, میں پیغمبر اسلام کو دعوت دے کے لاتا ہوں. پیغمبر کا حق بھی زیادہ ہے کیونکہ وہ زیادہ دنوں سے فاقے کی حالت میں ہیں. جلدی سے بکری کے اس بچے کو ذبح کیا جابر نے اپنے ہاتھ سے. گوشت کی صفائی کرنے کے بعد بیوی کے حوالے یہ گوشت کیا. بیوی نے جلدی سے ایک برتن میں اس گوشت کو ڈال کر چولہے پہ چڑھا دیا, چھوٹا سا بچہ بکری کا. اس کے بعد بیوی نے اس عرصے میں جابر جانور کو ذبح کر کے کھال اتار کر گوشت صاف کر رہے تھے. اتنی دیر میں بیوی نے جلدی سے جو کو چکی میں ڈال کر پیسا اور اس کے بعد پسے ہوئے جو سے آٹا گوندھا. ادھر چولہے کے اوپر کھانا گوشت چڑھا اور ادھر بیوی نے تندور کو گرم کرنا شروع کیا اور یہ آٹے کی روٹیاں تیار کرنا شروع کی. ابھی تندور گرم کیا جا رہا تھا اور جابر فوراً گھر سے باہر نکلے, سیدھے میدان خندق میں پہنچے. جیسا کہ آپ نے سنا کہ پیغمبر اسلام کی باری نہیں تھی, باری دوسری جماعت کی تھی، پیغمبر فقط ان کے کام کو آسان کرنے کے لیے خندق میں اترے تھے. چنانچہ پیغمبر باہر تشریف فرما ہے، جابر پہنچے، کہا اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ پھر میرے مہمان بنیے، میں نے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے اور جو کچھ میرے گھر میں مختصر سی غذا تھی وہ میں نے تیار کرائی ہے. جابر نے پیغمبر کو دعوت دی، لیکن یہ دیکھ کے جابر خوش بھی ہوئے اور پریشان بھی ہو گئے کہ پیغمبر نے دعوت کو قبول کر لیا ہے. خوشی تو بالکل صحیح کہ اللہ کے رسول کسی مسلمان کے گھر میں آنے کی دعوت قبول کر لے، جابر خوش ہوئے، مگر فوراً پریشان ہو گئے کہ جب پیغمبر اسلام نے جابر کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد ایک مرتبہ کھڑے ہو کر وہ آواز بلند کہا کہ اے مسلمانوں، تم لوگ بھوک کی شدت سے پریشان تھے، مطمئن ہو جاؤ، آج تمہارے بھائی جابر ابن عبداللہ نے تمہارے لیے اپنے گھر میں دعوت کی ہے اور تم سب کے کھانے کا انتظام وہاں پہ ہے، جلدی جلدی کام کو مکمل کرو، اس کے بعد ہمیں جابر کے یہاں چلنا ہے. جابر نے جو سنا تو انتہائی پریشان کہ میرے پاس گھر میں فقط ایک آدمی کے کھانے کا سامان ہے، میں نے اللہ کے رسول کے لیے دعوت کا انتظام کیا ہے اور پیغمبر نے سارے مسلمانوں کو دعوت دے دی، اب سارے مسلمان گھر پہ آئیں گے تو کیا حالت ہوگی، شرمندگی کتنی ہوگی جابر کو، جابر کیا کہیں. اور ادھر پیغمبر نے مسکرا کے کہا جابر جاؤ اور جا کے جلدی سے مہمانوں کا انتظام کرو، یہ سارے مہمان آنے والے ہیں، مگر دیکھو اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ چولہے پر سے برتن کو نہ اتاریں جب تک کہ میں نہ آ جاؤں، اور تندور میں سے روٹیوں کو نہ نکالیں جب تک کہ میں نہ آ جاؤں. یہ دو پیغام دیے اور جابر کو رخصت کیا. جابر جیسا کہ میں نے تقریر کے ابتدا میں عرض کیا کہ مشاہدہ انتہائی تیز ہے، ذہن اور حافظہ انتہائی طاقتور ہے، ساری یعنی اتنی کثرت سے روایتیں یاد رکھی کہ بہت کم مسلمان جابر کا ساتھ دے سکے، مگر اس وقت اتنے پریشان کہ پیغمبر کے پورے فرمان کو سن بھی نہ سکے. پریشانی کی حالت میں جب اتنی ندامت ہوگی، اب کتنی پریشانی ہوگی، مسلمان تو کتنی توقعات لے کے آئے ہوں گے. ایسا آدمی جس کے اپنے گھر میں کھانا ہو، جس کا پیٹ بھرنے کا انتظام ہو، وہ کہیں دعوت پہ جائے اور میزبان اس کی صحیح خدمت نہ کر سکے تو اتنی شرمندگی نہیں ہوتی. لیکن جب یہ تین دن کے فاقہ زدہ مسلمان اور انتہائی خوشی اور جوش کی حالت میں جابر کے گھر آئیں گے اور پتہ چلے گا یہاں کچھ بھی نہیں، تو جابر کے لیے کتنی ندامت ہوگی. جابر پریشان ہو کے گھر میں آئے اور ادھر بیوی کھانا آخری مرحلے میں تھا، تندور کے اندر روٹیاں لگا چکی تھی، گوشت تقریباً پک چکا تھا. ایک مرتبہ بیوی نے اپنے شوہر کو پریشان آتا دیکھا تو گھبرا کے سوال کیا، کیا پیغمبر اسلام نے دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا؟ جابر نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے تو دعوت قبول کر لی ہے. تو بیوی حیران ہو کر کہتی کہ پھر تو تمہیں خوش خوش آنا چاہیے تھا، مسکراتے ہوئے آنا چاہیے تھا، یہ غمگین کیوں نظر آ رہے ہو؟ کہا کہ پیغمبر نے دعوت کو قبول کر لی ہے مگر سارے مسلمانوں کو بھی ساتھ میں دعوت دے دی ہے اور اب میں پریشان ہوں کہ کیا کروں، اتنی حیثیت بھی نہیں کہ اس وقت قرضہ لے کر کہیں سے کچھ سامان لے کے آیا جائے. بیوی جابر کی بیوی ہے، ایک مرتبہ کہتی ہے کہ جب پیغمبر نے سب کو دعوت دی ہے تو ضرور تم سے ساتھ میں کچھ اور بھی کہا ہوگا. جابر کو یاد آ گیا، ہاں کہا تو تھا اور وہ پیغام تمہارے لیے تھا کہ جب تک کہ رسول نہ آئے اس چولہے پر سے برتن کو نیچے نہ اتارنا، اس ہانڈی کو نیچے نہ اتارنا اور تندور میں سے روٹیاں نہ نکالنا. بیوی نے کہا پھر مطمئن ہو جاؤ، جب اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں تو یقیناً پھر ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، خوش ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ. جابر کتنا ہی دل کو سمجھائیں مگر بہرحال آنے والی پریشانی تو پریشانی ہے. تھوڑی دیر گزری، ایک مرتبہ سارے مسلمان جابر کے گھر پہنچے. جیسا کہ میں نے گزشتہ ہفتے بھی عرض کیا کہ جابر کا گھر ایسے علاقے میں تھا کہ جو بہت ہی وسیع علاقہ ہے، کھلا علاقہ ہے، باغات کا علاقہ ہے، چنانچہ مہمانوں کو بٹھانا تو کوئی مسئلہ نہیں. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام ان تمام مہمانوں کے ساتھ آئے، جابر نے ان کو تو باغ میں بٹھایا. پیغمبر نے کہا جابر میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر کے باورچی خانے میں چلنا چاہتا ہوں. یہ جابر کا مقام اور عظمت بتانے کے لیے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. جابر حیران ہوئے، اللہ کے رسول اور باورچی خانے میں جائیں گے؟ پیغمبر نے کہا ہاں میں تمہارے ساتھ باورچی خانے میں چلنا چاہتا ہوں. جابر منع کیسے کرے، پیغمبر اسلام کو لے کے گھر میں آئے، باورچی خانے میں پہنچے. تاریخ کہہ رہی جب پیغمبر اسلام نے خود ایک مرتبہ چولہے پر سے اس برتن کو اتارا اور اس کے بعد جابر سے کہا کہ تندور میں سے روٹیاں نکالو، روٹیاں نکال کے رکھی گئیں۔ عرب میں انتہائی لذیذ کھانا سریر کہلاتا ہے، یعنی شوربے کے اندر گوشت اور روٹیوں کو بھگو کے ڈال کر کھایا جائے، یہ عربوں میں ایک انتہائی لذیذ غذا سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں۔ پیغمبر اسلام وہ جو شوربہ تھا جس کو جابر کی بیوی نے پہلے تیار کیا تھا، وہ چولہے پر پک رہا تھا، تندور میں روٹیاں لگی ہوئی تھیں، پیغمبر اسلام نے اب ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے اس شوربے کے اندر گوشت کی بوٹیاں ڈالنا شروع کی اور اپنے ہاتھوں سے روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کے اس شوربے میں ڈالے جا رہے ہیں اور جابر سے کہتے جا رہے ہیں کہ تم برتن لے کے آؤ اور میں کھانا تیار کر کے برتن میں ڈالتا ہوں، تم باہر جا کے مہمانوں کے سامنے رکھو۔ یہ آپ کے ذہن میں اگر ہے تو یہ میں نے پچھلے ہفتے بھی بیان کیا تھا کہ جابر کے والد بھی انتہائی سخی تھے، مہمان نواز تھے، لوگوں کو اپنے گھر میں بلا کے دعوت دیا کرتے تھے۔ چنانچہ جابر کے گھر میں دعوت کے برتن کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو والد کے زمانے سے چلا آ رہا۔ اب جابر یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ نہ پیغمبر جابر کی بیوی کو کھانے میں ہاتھ لگانے دے، نہ جابر کو یہ زحمت دے، صرف اتنی ذمہ داری ہے جابر کی کہ برتن لے کر آؤ، پیغمبر یہ گوشت اور روٹیاں شوربے میں ڈال کے ہلاتے ہیں اور اس کے بعد برتن میں ڈال دیتے ہیں۔ جابر برتن لے کے باہر جاتے ہیں، دوسرا برتن لے کے آئے، ایک مرتبہ دیکھا کہ پھر تھوڑا سا گوشت، تھوڑی سی روٹیاں، اس چھوٹے سے برتن میں جو پیغمبر کے سامنے شوربے کا برتن جس میں دونوں چیزیں ڈالی، پھر پیغمبر نے اس میں سے نکال کے اس بڑے برتن میں، وہ جو بڑا تھال ہے، اس میں کھانا ڈالا، کہا جاؤ یہ باہر پہنچا دو۔ جابر کہتے ہیں کہ میں مسلسل یہ منظر دیکھتا گیا کہ اس انداز سے میں تھال لے کے آتا تھا اور پیغمبر اسلام اسی شوربے کے چھوٹے سے برتن سے ایک مرتبہ تھال کو بھر کر باہر بھجواتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں ہے 300، ایک میں ہے 800 اور ایک میں ہے 1000۔ 1000 مہمانوں کا کھانا باہر پہنچ گیا، سارے مہمان کھانا کھا چکے اور یہ برتن اسی انداز سے ہے۔ اب پیغمبر اسلام خود کھانے کو نوش فرمانے کے بعد مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو بلا کے لاؤ۔ جابر کی بیوی آئی، پیغمبر اسلام نے کہا تم شوہر اور بیوی بھی اس میں سے کھانا کھا لو، ہم لوگوں نے بھی کھانا کھا لیا، اس کے بعد بھی اتنا ہی شوربہ بچا ہوا ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ اب یہ سارا کھانا مدینے کے ان لوگوں تک پہنچا دو کہ جن کے گھر میں آج فاقہ ہے، کیونکہ مدینے کی آبادی تو بہت زیادہ تھی، یہاں خندق کھودنے کے لیے تو 1000 آدمی تھے، ان کے بچے ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کے بزرگ ہیں۔ جابر کے شوربے کے چھوٹے سے برتن سے آج سارے مدینے کی دعوت ہو رہی ہے اور باہر سارا مجمع جابر کا قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ جابر نے دعوت کا کتنا اچھا انتظام کیا، ہمارے اور ہمارے گھر والوں کے لیے 3 دن کے فاقے کے بعد آج پیٹ بھر کے کھانے کا موقع ملا۔ اور جابر ابن عبداللہ انصاری اپنی جگہ اس چیز کو دیکھ کر اب خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے کتنا بڑا مرتبہ اور اعزاز بخشا کہ پیغمبر اسلام نے میرے گھر کو ذریعہ بنایا اس برکت کا۔ اور میں یہ تو جنگ خندق کا ایک واقعہ تھا، اس کے بعد جابر ابن عبداللہ کے مرتبہ اور منصب مسلسل بلند ہوتا چلا گیا۔ پیغمبر اسلام جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بے انتہا محبت کرتے تھے، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، اور بے انتہا بے تکلف بھی تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس کے فوراً بعد ایک اور واقعہ پیش آیا، آپ کو بظاہر ایسا لگے گا کہ جیسے آج کی تقریر میں فقط واقعات ہی واقعات ہیں، مگر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جابر نے اتنی کثرت سے روایتیں نقل کی ہیں کہ بعض اوقات فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کن واقعات کو چھوڑا جائے اور کن کو بیان کیا جائے۔ اب اس کے بعد یہ تو جنگ خندق تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے بعد اب کفار مکہ نے مسلمانوں کا مقابلہ کبھی میدان میں نہیں کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد ایک اور غزوہ، غزوہ مستلق پیش آیا جو عرب کے بعض قبیلوں کے مقابلے میں تھا۔ سارا لشکر اسلامی جمع ہو گیا، پیغمبر اسلام نے جن جن آدمیوں کو فوج میں شامل کیا تھا نام لے کر تم جاؤ گے، اور پیغمبر خود بھی سردار، یہ سارا لشکر جمع ہو گیا اور سب چلنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر کا دستور ہے کہ جس وقت پر اعلان کیا جائے لشکر اسلامی کو لے کے پیغمبر چلتے ہیں، اگر کوئی نہیں پہنچا تو وہ بعد میں آتا رہے۔ غزوہ تبوک بڑا مشہور غزوہ ہے اسی بات کی وجہ سے کہ جو مسلمان پیچھے رہ گئے تھے پیغمبر نے ان کا انتظار نہیں کیا، بعد میں وہ آئے، اور ان میں کچھ ابو ذر جیسے تھے اور کچھ منافقین تھے، جس کی تفصیل کسی اور مقام پہ آئے گی۔ لیکن یہ جابر ابن عبداللہ کا مقام ہے کہ لشکر تیار ہو گیا، فوج تیار ہو گئی، پیغمبر خود موجود ہیں، وقت آ گیا، لیکن پیغمبر نے لشکر کو روکا ہوا ہے، کہا ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی ایک اور مجاہد کا انتظار ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری جو کسی کام کی وجہ سے تاخیر کر گئے تھے، تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے، مگر پیغمبر کو اتنی محبت ہے جابر سے کہ جابر کی خاطر پیغمبر نے سارے لشکر کو روکا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا واحد لشکر تھا جو اپنے وقت سے کچھ دیر سے چلا، مگر جابر ابن عبداللہ انصاری کی وجہ سے۔ اب جابر کہتے ہیں کہ اس سفر کے دوران بھی ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، عجیب واقعہ تو نہیں، میں عجیب تو نہیں کہہ سکتا، مگر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام کو مسلمانوں کے آپس کے اختلاف کتنا برا محسوس ہوتا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی کہ جس وقت اس غزوے کے لیے یہ لوگ گئے، جہاں جنگ کرنا تھی وہاں جنگ کی، جب واپس آ رہے تھے تو ایک مرتبہ کسی مقام پر یہ لشکر رکا تھا، اترا تھا، کھانے کا وقت ہوگا یا آرام کا وقت ہوگا یا سونے کا وقت ہوگا، کہ اتنے میں کسی بات پر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جھگڑا ہو گیا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے اختلاف ہو گیا۔ اب جہاں بڑا لشکر ہو، جہاں بڑی تعداد ہو، جہاں ہر وقت کا اٹھنا بیٹھنا، اختلافات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اور سفر تو ایک ایسی چیز کہ جس میں اختلافات ہوتے ہی رہتے ہیں، مگر شیطان ایسے ہی موقع کی تلاش میں رہتا ہے اور وہ کوشش کرتا کہ ان اختلافات کو کچھ اور روپ دے دے۔ تو یہاں بھی ہوا یہ کہ جن دو مسلمانوں میں اختلاف ہوا تھا، اتفاق سے وہ دونوں ایک قبیلے کے نہیں تھے، ایک مہاجر تھا اور ایک انصار تھا، یعنی ایک مکے کا رہنے والا تھا، ایک مدینے کا رہنے والا تھا، ان دو کے اندر اختلاف ہو گیا۔ اگر ایک ہی قبیلے کے دو آدمی لڑتے تو شاید بات اتنی آگے نہ بڑھتی، جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر دو ایسے مسلمانوں میں اختلاف ہو جو ایک ہی گروہ کے ہیں، ایک ہی فرقے کے ہیں، ایک ہی علاقے کے ہیں، تو اختلاف آگے نہیں بڑھایا جاتا، اور اگر بدقسمتی سے دو لڑنے والوں کا تعلق دو الگ فرقوں سے ہے، اب یہ نہیں کہا جاتا کہ دو آدمی لڑے، کہا جاتا ہے کہ دیکھیے فلاں فرقے کے آدمی نے فلاں فرقے کے آدمی کو مارا، یا اگر دونوں کا تعلق الگ علاقوں سے، یہ نہیں کہا جائے گا دو مومن لڑے، نہیں، مثلاً دیکھیے یہ کھوجے سادات پر یا سادات کھوجوں پر زیادتی کر رہے ہیں، یا نہیں اور آگے بڑھیے، معلوم ہوا کھوجوں میں دو حضرات لڑے، مگر کہا گیا مثلاً بطور مثال یہ مثلاً ساتیہ واڑی ہے، یہ مثلاً جام نگری ہے، یہ مثلاً سنچا رہنے والا ہے، اب شیطان ان موقعوں کی تلاش میں ہوتا ہے، ارے ایسا ہی جھگڑا، ایسا ہی اختلاف ہمارے گھر میں نہیں ہوتا، ہمارے علاقے کے لوگوں میں نہیں ہوتا، ہماری قوم کے لوگوں میں نہیں ہوتا، اس وقت کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور اگر اتفاق سے لڑنے والوں کا تعلق الگ مقامات سے یا الگ نسل سے ہے تو اس اختلاف کو ایک عجیب اختلاف بنا دیتے ہیں۔ یہاں بھی یہی ہو گیا، ایک مکے سے آنے والے مہاجر اور مدینے کے رہنے والے انصار میں جھگڑا ہو گیا، اور مہاجر نے غصے کی حالت میں اس انصار کے لات مار دی۔ اب جس کے لات ماری گئی وہ شخص تو خود ایک مومن تھا، اس کے دل میں نہ بخ تھا، نہ کینا، نہ کسی خاص آدمی کے خلاف نفرت تھی، نہ دشمنی، وہ تو خاموش ہو گیا۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 50 مہاجر دوڑ کے اس مہاجر کی مدد کو آ گئے، اور 100 انصار دوڑ کے اس انصار کی مدد کو آ گئے۔ اب بجائے اس کے آنے والے دونوں جھگڑا کرنے والوں کو برابر سمجھتے، نہیں، جو مہاجر آئے وہ فوراً اس کے مکے والے کے قریب پہنچے، بتاؤ تم پر کتنے زیادتی کی ہے، جو انصار آئے فوراً انصاری کے پاس پہنچے۔ راوی ہے جابر ابن عبداللہ انصاری، وہ یہ فرماتے کہ یہ منظر میں نے دیکھا، اور اس عرصے کے اندر یہ ہنگامہ، یہ شور، یہ بھاگ دوڑ، ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی آنکھ کھل گئی، پیغمبر اسلام آرام کے ارادے سے لیٹے تھے، اور پہلا سوال پیغمبر نے کیا کہ یہ جاہلیت کی آوازیں میرے لشکر سے کیسے بلند ہو رہی ہیں، یہ تو دور جاہلیت کی آوازیں تھیں، ابو جہل و ابو لہب کے زمانے کی آوازیں تھیں، اب اسلام لانے کے بعد اگر کوئی اختلاف بھی ہوا تو لڑائی جھگڑا، اسے مارو، اسے کوٹو، اس سے بدلہ لو، اس سے انتقام لو، یہ آواز کبھی مسلمانوں میں سے تو بلند ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے پہلا سوال پیغمبر کا یہ تھا جو جابر کی روایت ہے، پیغمبر نے کہا یہ جاہلیت کی آوازیں میرے لشکر سے کیسے بلند ہو رہی ہیں۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، دو مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا ان دونوں کو یہاں لے کے آؤ، وہ دونوں کو یہاں لائے گئے۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ دونوں کے اختلاف کو ختم کرایا، مگر وہاں پہ شیطان موقع کی تلاش میں تھا۔ جابر کہتے ہیں کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، یہ وہ آدمی جو پیغمبر کے آنے سے پہلے مدینے کے سارے قبیلوں نے مل کے یہ طے کیا تھا کہ یہودیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جب پیغمبر اسلام مدینے نہیں آئے تھے، یہودی سارے مدینے کے کافروں نے طے کیا تھا کہ یہودی تو ہمیں پیچھے ڈال رہے ہیں، دبائے ڈال رہے ہیں، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنا ایک سردار بنانا چاہیے، تو سارے قبیلے مل کر عبداللہ ابن ابی کو اپنا سردار بنانے کے تیار ہو گئے تھے، اور اس نے بھی آنے والی بادشاہت کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیے تھے، مگر عین اسی موقع پر اسلام کا پیغام مدینے میں آیا اور اس کے سارے خواب جو تھے وہ ٹوٹ کر رہ گئے، بکھر کے رہ گئے، پتا چلا کہ جو کل تک حاکم بننے والا تھا آج اس کی حکومت پیغمبر کے ہاتھ میں چلی گئی، سارا مدینہ اللہ کے رسول کے پرچم تلے جمع ہو گیا، اس کے دل میں یہ بغض و کینہ تھا، اب اپنے کفر پہ تو نہیں رہا، اسلام کا اعلان تو کرنا پڑا، اس لیے کہ سارا مدینہ مسلمان ہو گیا، مگر ہر جگہ وہ موقع کی تلاش میں رہتا تھا، یہاں بھی اس نے سنا ایک مرتبہ کا شاہ جو کل ہمارے مہمان بن کے آئے تھے، جنہیں ہم نے اپنے گھروں میں جگہ دی تھی، آج ان کی اتنی ہمت کہ ہم جیسے عزت دار لوگوں پہ انہوں نے حملہ کیا ہے، ہم مدینے پہنچیں گے تو اپنی بے عزتی کا انتقام ان ذلیل لوگوں سے لیں گے معاذ اللہ۔ اب جیسا کہ میں نے کہا شیطان تو اس موقع کی تلاش میں ہوتا ہی ہے، یہ آواز بلند ہوئی، پیغمبر تک یہ پیغام پہنچایا گیا، پیغمبر نے کہا اس سے درگزر کرو، وہ اس کا دل جو کچھ چاہ رہا ہے اسے کہنے دو، مگر اس جھگڑے کو بڑھاؤ نہیں۔ جابر کہتے ہیں کہ ہم لوگ بے چین تھے، تڑپ رہے تھے کس طریقے سے اس کے انتقام، اس کو اس توہین کی سزا دی جائے، کیونکہ اس نے جو لفظ استعمال کیا، روایت بڑی احتیاط سے بیان کرنا پڑے گی، اس نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ تھا کہ مدینے سے آنے والے ذلیل لوگوں کی یہ ہمت، مکے سے آنے والے ذلیل لوگوں کی یہ ہمت ہوئی، اور یہ تو آپ کے ذہن میں ہے کہ مکے سے آنے والوں میں ایک عام مسلمان سے لے کر پیغمبر اسلام جیسی عظیم ہستی بھی تھی، تو اب سارا لشکر اسلامی بے چین ہے، مگر پیغمبر کا حکم ہے کہ تم لوگ اس مسئلے میں نہ بولو، لیکن جابر کہتے ہیں یہ دیکھ کے ہمارا دل خوشی سے کھل اٹھا کہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سگا اور حقیقی بیٹا ایک مرتبہ آگے بڑھتا ہے اور باپ کے گریبان کو پکڑ کے کہتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں خود ذلیل ہوں اور پیغمبر اسلام سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں، تو یاد رکھیے کہ میں آپ کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اب جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ جو چیز ہم میں سے ہر ایک کے دل میں تھی مگر ہم حکم رسول سے مجبور تھے، وہ باپ اور بیٹے کا مسئلہ ہے۔ عبداللہ ابن ابی نے جب اپنے بیٹے کی حالت دیکھی ایک مرتبہ گھبرا کے اپنی زبان سے اپنے ذلیل ہونے کا اور پیغمبر اسلام کے صاحب عزت ہونے کا اعلان کیا، اور پھر تمام مسلمان خوشی کی حالت میں واپس مدینے کے اندر آئے۔ یہ غزوہ مستلق کے اندر جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایت ہے۔ اب جابر ابن عبداللہ انصاری کی ایک اور روایت ہے جس پر فقہاء فتویٰ بھی دیتے ہیں، یہ مختلف واقعات فقط جابر کے مقام کو بتانے کے لیے۔ اس کے بعد ایک اور غزوہ ہوا تھا جس کا نام تھا غزوہ انمار۔ جابر کہتے ہیں کہ اس غزوے میں سارے مسلمانوں نے ایک عجیب بات کا مشاہدہ کیا، ہم نے اپنی آنکھ سے ایک انتہائی عجیب بات کو دیکھا، اور وہ کیا، ہم نے یہ دیکھا کہ جنگ کا سلسلہ جاری ہے اور مسلسل ہم لوگ میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، پیغمبر اسلام نے جیسے ہی نماز کا وقت آیا اور اس کے بعد نماز کا وقت آگے بڑھنے لگا تو ہم نے دیکھا کہ اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے پیغمبر قبلہ رخ ہو کے نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ بس یہ جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایت بعد میں سبب بنی اس فتوے کا کہ اگر کوئی آدمی مجبور ہو اور سواری پر بیٹھا ہو تو سواری ہی پر وہ بیٹھنے کی حالت میں عبادت اور نماز انجام دے سکتا ہے۔ اتنے سے فرق کے ساتھ کہ اس زمانے کی سواری اپنے سوار کے اختیار میں ہوتی تھی، جیسے پیغمبر اپنی سواری پر ہیں اس کا رخ قبلہ رخ کر سکتے ہیں، آج کی سواری ایک ڈرائیور کے اختیار میں باقی سب مجبور ہیں، تو آج تو خیر جس مسئلے کا بھی اتنی زیادہ اس کی شدت اور پابندی نہیں ہے۔ تو جابر کی ایک روایت یہاں پہ آئی اس کے بعد تیسرے غزوے میں۔ اب جابر اس کے بعد مدینے پلٹ کے آئے، پیغمبر اسلام کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور جابر اس مقام پر کہتے ہیں کہ روز بروز میرے دل میں اللہ کے رسول کی محبت بڑھتی جا رہی تھی، اور پیغمبر اسلام بھی جابر کی جانب زیادہ سے زیادہ توجہ دیتے جا رہے تھے۔ جابر کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں مدینے سے ایک میل کے فاصلے پر ہوں، پیغمبر اسلام شہر مدینہ میں ہے، بے شک جابر اپنے وقت کا بڑا حصہ مدینے میں گزارتے ہیں،
مگر اب جابر صاحب اولاد بھی ہو چکے ہیں، اب جابر شادی شدہ بھی ہو چکے ہیں، بیوی کا بھی ایک حق ہے، اولاد کا بھی ایک حق ہے۔ چنانچہ جابر بعض اوقات یہ دیکھ کے تڑپ اٹھتے ہیں کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں رسول کے پاس جاؤں، مگر کبھی بچوں کا کوئی تقاضا، کبھی بیوی کا کوئی واجب حق جابر کو روک لیتا ہے۔ پہلے حرام کر کے تو زیارت پر جانا بھی منع کیا گیا ہے، حج پر جانا بھی منع کیا گیا، اولاد کا حق واجب، بیوی کا حق واجب، اور مدینے کے اندر پیغمبر کی زیارت کی تمنا، بعض اوقات ان کو اپنے دل پہ قابو پانا پڑتا ہے مگر دل تو بے چین ہوتا ہے۔ تو جابر نے یہ سوچا کہ میں مدینے کے اندر کیوں نہ پہنچ جاؤں، شہر مدینہ کے اندر مکان کیوں نہ لے لوں تاکہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے، اتنی دور آنے جانے کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے۔ اتفاق سے اسی زمانے میں پیغمبر اسلام کی مسجد کے قریب کچھ مکانات خالی ہو گئے، اور جابر کو پتا چلا کہ یہ مکانات انتہائی سستے مل رہے ہیں۔ جابر کی تو گویا دلی مراد پر آئی، جابر اب چاہتے ہیں کہ میں اس مکان کا سودا کروں۔ کہ اتفاق سے مسجد نبوی میں جابر نے پیغمبر کی زبانی ایک ارشاد اور ایک فرمان سن لیا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری پیغمبر کے احکامات پر انتہائی شدت کے ساتھ عمل کرنے والے، جس کام کو پیغمبر کو کرتا دیکھتے ہیں اس کو تمام زندگی اس کے اوپر عمل کیا کرتے ہیں، جابر کے بارے میں مشہور ہے۔ مثلا ایک مرتبہ جابر ابن عبداللہ انصاری کا مقام جب بہت بلند ہو گیا تھا اور وہ مسلمانوں کے سب سے بڑے فقیہ مانے جانے لگے تھے، یہ وہ دور تھا کہ جب جابر کے علاوہ رسول پیغمبر اسلام کے سارے صحابی انتقال کر گئے جو مدینے میں تھے، مدینے میں پیغمبر کے آخری صحابی جابر۔ تو ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ جابر فقط ایک کپڑا پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں نے یعنی ان کے شاگردوں نے حیران ہو کر کہا کہ جب آپ کے پاس ایک چادر بھی موجود تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ دو کپڑوں میں نماز پڑھتے۔ کہا کہ اس لیے میں نے کپڑے میں نماز پڑھی کہ میں نے کبھی کبھی پیغمبر اسلام کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے بھی دیکھا تھا جبکہ دوسرا کپڑا تھا، تو یہ فقط اس لیے کہ سنت رسول بالکل ختم نہ ہونے پائے، میں نے آج دوسرا کپڑا ہونے کے باوجود پیغمبر کے اتباع میں ایک کپڑے میں نماز پڑھی۔ یا مثلا ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے مدینے سے باہر نکل کر، ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے، اب یہ ساری باتیں ان افراد کی سمجھ میں آسانی سے آ جائیں گی جو شہر مدینہ کی زیارتیں کر چکے ہیں، میدان خندق کے اندر اس وقت مدینے میں اس دور میں 6 مسجدیں بنی ہوئی، اور ان میں سے ایک مسجد کا نام ہے مسجد فتح۔ یہ وہ مسجد ہے جس پر جنگ خندق کے دوران پیغمبر اسلام نے خدا کی عبادت کی تھی، یہ تھوڑی اونچائی پر ہے پہاڑی پر، اور 3 دن تک روزہ رکھا تھا، اور تینوں دن روزے کے بعد خدا سے دعا مانگی، مسلسل 3 دن۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ 3 دن پیر، منگل اور بدھ کے دن تھے، اور مسلسل 3 دن دعا مانگی۔ تیسرے دن کی دعا کے بعد آندھی آئی، کافروں کے سارے خیمے اڑ گئے، اور مقداد ابن اسود کو پیغمبر نے کفار کی حالت معلوم کرنے کے لیے جاسوس بنا کے بھیجا، اور پتا چلا کہ کفار پیٹ پھرا کے بھاگ گئے۔ تو یہ 3 دن جو پیغمبر نے یہاں روزے رکھ کے دعا مانگی، تو اس کے بعد تاریخ میں لکھا کہ جابر نے اس بات پر ہمیشہ عمل کیا، جب کبھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب کبھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، جابر ہمیشہ مدینے سے نکل کر، جبکہ مدینے میں خود قبر رسول ہے وہاں بھی دعا مانگتے ہیں، جنت البقیع ہے وہاں بھی دعا مانگتے ہیں، مگر یہاں آ کر ضرور دعا مانگتے ہیں کہ یہ پیغمبر اسلام کے دعا مانگنے کا مقام، اس لیے ضرور اس کی ایک حیثیت و اہمیت ہے۔ تو اب اس کس حد تک جابر پیغمبر کے فرمان پہ عمل کرنے والے؟ تو جب جابر کو نیا مکان لینا تھا، مکان کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی مسجد کے قریب آ جائیں، پیغمبر کی زیارت میں آسانی، نماز جماعت میں آسانی۔ یہ بھی جابر کے بارے میں لکھا کہ نماز جماعت کے انتہائی پابند تھے، گرمی ہو، دھوپ ہو، بارش ہو، کوئی بھی چیز ہو، جابر اتنی دور سے پیدل چل کے مسجد میں آتے کہ بعض اوقات قریب رہنے والوں کی ہمت نہیں پڑتی مسجد میں نماز پڑھنے کی، انتہائی شدید گرمی ہے اور انتہائی جھلسا دینے والی گرم ہوا اور لو چل رہی ہے، قریب رہنے والے کی ہمت بھی نہیں پڑتی کہ اپنے مکان سے نکل کے مسجد میں جائے، لیکن جابر ایک میل سے چل کے دن میں 5 مرتبہ نماز جماعت میں شرکت کے لیے آیا کرتے ہیں۔ تو جابر نے یہ سوچا کہ قریب مکان مل رہا ہے، اسے خرید لو، بیوی بچوں کو بھی یہاں لے آؤ اور خود بھی یہاں زندگی گزارو۔ مگر اسی دن جب یہ خیال جابر کے دل میں پختہ ہو گیا، مسجد میں پہنچے تو پیغمبر اسلام کسی صحابی کے سوال کے جواب میں ارشاد فرما رہے تھے کہ یاد رکھو جب کوئی آدمی اپنے گھر سے نماز جماعت کے لیے نکلتا ہے تو ہر قدم پر خدا اسے 70,000 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے اور اس کے 70,000 گناہ معاف کرتا ہے. پیغمبر نے صحابی کے سوال کے یہ جواب دیا. ایک مرتبہ جابر نے کہا اللہ کے رسول اگر ہر قدم پہ یہ ثواب ملتا ہے تو اگر کوئی زیادہ دور سے آئے تو زیادہ قدم چلے گا, کیا اس کا ثواب بڑھ جائے گا؟ پیغمبر نے کہا ہاں, جو مسجد کے پڑوس میں ہے اور وہاں سے نکل کے آئے اسے 50 قدم چلنے کا موقع ملا اسے اسی حساب سے ثواب ملے گا, اور ایک آدمی 1,000 قدم سے چل کے آئے تو اس کا ثواب 1,000 گنا زیادہ بڑھ جائے گا. جتنی دور سے آؤ گے مسجد میں اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. بس اتنا سننا تھا, جابر نے اپنا ارادہ بدل دیا. یہ تو خدا کی رحمت سے مجھے ایک موقع ملا تھا, ساری زندگی مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ اتنا ثواب مجھے مل رہا ہے. میں 1 میل چل کے آتا ہوں, 1 میل چل کے جاتا ہوں, دن میں 5 مرتبہ چلنا پڑتا ہے, مگر یہ قبول ہے اس لیے کہ اسی حساب سے ثواب اتنا بڑھ گیا. چنانچہ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد بھی جابر ابن عبداللہ انصاری مدینے سے باہر رہے, حتیٰ یہ کہ جب جابر ابن عبداللہ انصاری کی عمر کا وہ مرحلہ آیا کہ آنکھوں کی بینائی جواب دے گئی, جابر ابن عبداللہ انصاری نابینا ہو گئے, تب بھی جابر نے مدینے کے اندر مسجد کے قریب مکان نہیں لیا, اسی مکان میں رہے کہ یہاں سے وہاں تک جانے میں بے شک نابینا ہونے کے بعد آنکھوں کی روشنی ختم ہونے کے بعد مشکل تو بڑھ گئی, مگر یہ جابر کو گوارا ہے, اتنے ثواب سے محروم ہونا یہ جابر کو پسند نہیں. تاریخ کہتی ہے کہ ایک آدمی جابر نے اسی کام کے لیے ملازم رکھا کہ مجھے یہاں سے مسجد پہنچا دیا کرو اور مسجد سے واپس لے آیا کرو. تو اس وجہ سے, اس ثواب کی وجہ سے, پیغمبر کے اس فرمان کی وجہ سے جابر ابن عبداللہ انصاری اتنے قریبی صحابی ہونے کے باوجود کہ پیغمبر مثل بیٹے کی محبت کرتے ہیں, جابر کا مکان مدینے سے باہر ہی رہا تھا. البتہ یہ بھی ذہن کے اندر رہے کہ پیغمبر اسلام کو یہ پسند نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ایسی زحمت میں ڈالے کہ جو اس کے لیے ممکن نہ ہو. مثلاً جابر کے لیے ممکن ہے, لیکن ایک ایسا آدمی جس کے لیے ممکن نہیں ہے وہ یہ روایت سن کے 1 میل دور کا مکان لے بیٹھے, 2 دن 4 دن ہفتہ 2 ہفتہ آئے گا پھر وہ نماز ہی میں آنا چھوڑ دے گا. تو یہ جس کے لیے ممکن ہے, جس کے لیے جس کے پاس اتنی طاقت ہے اس کے لیے یہ اصول ہے, مگر آدمی بلا وجہ اپنے آپ کو زحمت میں ڈالے جبکہ وہ کام اس سے نہ ہو رہا ہو یہ پیغمبر کو پسند نہیں. اور خود جابر ہی کی روایت سن لیجئے, جابر کہہ رہے ہیں کہ میں پیغمبر اسلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک مسئلہ پیغمبر کے پاس پہنچا. جب مکہ فتح ہو گیا, اب یہ بہت بعد کا واقعہ جو میں پہلے بیان کر رہا ہوں کیونکہ میرے موضوع کے تسلسل میں یہ واقعہ آ گیا, یہ روایت بھی جابر کی ہے. جابر کہہ رہے کہ میں پیغمبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک مسئلہ, ایک قضیہ, ایک اختلاف پیغمبر کی بارگاہ میں پیش ہوا, اور وہ یہ کہ جب مسلمان مدینے میں بالکل جم گئے تھے, سیٹ ہو گئے تھے, ان کی حکومت اسٹیبلش ہو گئی تھی, وہ بالکل صحیح انداز سے مدینے میں زندگی گزار رہے تھے, تو پیغمبر نے آس پاس کے قبیلوں میں تبلیغ اسلام کا کام شروع کیا. صحابیوں کی جماعت جاتی ہے, 2 صحابی 4 صحابی 10 صحابی, چھوٹے چھوٹے گاؤں, بڑے بڑے قصبے, وہاں جا کے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں. جب کسی علاقے کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اسلام قبول کرتی تو پیغمبر وہاں مسجد بنواتے ہیں, اور اس کے بعد مدینے کے کسی ایک صحابی کو بھیجتے ہیں کہ تم اتنے عرصے وہاں رہو, لوگوں کو نماز بھی پڑھاؤ, مسئلے بھی سکھاؤ اور دین کے احکام بھی بتاؤ. تو ایسے ہی ایک علاقے میں معاذ ابن جبل نام کے ایک صحابی کو بھیجا گیا تھا. یہ معاذ ابن جبل وہی صحابی جن کی ایک بہت ہی مشہور روایت ایک زمانے میں پڑھی جاتی تھی, ایک کفن چور کے بارے میں جو کفن چراتا تھا اور ایک مرتبہ اسی دوران اس نے ایک میت کی بے حرمتی کی اور اپنے گناہ پہ نادم ہوا. یہ وہی معاذ ابن جبل جن کی وہ روایت ہے. اب معاذ ابن جبل کو پیغمبر نے بھیجا باہر کی ایک مسجد میں. ایک نیا ابھی اسلام دنیا والوں کے سامنے نیا نیا آیا ہے, یہ سب لوگ ابھی ابھی مسلمان ہوئے, جوش زیادہ, جذبہ زیادہ, اور جوش و جذبے میں آدمی بعض اوقات وہ کام بھی کر لیتا کہ جو بعد میں اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو یہاں یہ مسئلہ ہوا کہ معاذ ابن جبل ایک دن نماز جماعت پڑھا رہے تھے, نماز کے بعد پتا چلا کہ ایک آدمی قبیلے مسلمان تو ہو گیا مگر اس نے جماعت سے ہٹ کر اپنی نماز الگ فرادہ پڑھی. یہ بات میں بتا دوں کہ اگر مسجد میں جماعت ہو رہی تو فرادہ نماز پڑھنے کی انتہائی مذمت ہے, انتہائی مذمت. بلکہ بعض حالتوں میں فرادہ نماز پڑھنا حرام ہے، اور نہ صرف حرام ہے بلکہ نماز ہی غلط ہو جاتی ہے، خصوصیت سے ایسے آدمی کے لیے جس کے فرادہ نماز پڑھنے سے پیش امام کی اور نماز جماعت کی توہین ہو رہی ہے، کہ شاید یہ آدمی پیش امام کو عادل نہیں مانتا یا جماعت کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، یہ حرام بھی ہو جاتا ہے، اور جو نماز فرادہ پڑھی وہ غلط بھی ہو سکتی ہے بعض حالات میں، انتہائی مذمت ہے مسجد کے اندر جماعت کے وقت انسان اپنی نماز الگ اور تنہا پڑھے۔ معاذ ابن جبل نے یہ منظر دیکھا، ہاں بعض اوقات کوئی مسئلہ ہو جائے وہ بات دوسری ہے، جیسے یہ واقعہ معاذ ابن جبل نے یہ منظر دیکھا کہ ایک آدمی الگ نماز پڑھ کے تو مسلمانوں کی جماعت سے علیحدگی اختیار کرتا ہے وہ منافق، اس سے رشتہ دینا بند کر دو، اس سے رشتہ لینا بند کر دو، اس کے ساتھ کھانا پینا بند کر دو۔ معاذ نے ایک مرتبہ پلٹ کے یہ کہہ دیا۔ اب یہ جابر کی روایت اس اعتبار سے بھی بڑی مفید کہ ہر آدمی جو ایک حدیث اور ایک آیت کو پڑھ کر فتویٰ دینے لگتا وہ بھی غور کرے کہ کتنی بڑی غلطی، روایت کس مقام کی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ سمجھے بغیر کہہ دینا۔ معاذ ابن جبل نے اس سے یہ کہہ دیا، اس کو بڑا برا لگا کہ میں نے تو اسلام قبول کیا، اپنے قبیلے کی مخالفت کر کے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا، اور اس طرح مجھے منافق کہہ دیا گیا۔ باقی لوگ بھی پریشان ہو گئے۔ ایک مرتبہ یہ سارا قضیہ مدینے کے اندر مسجد نبوی میں پیش ہوا، معاذ ابن جبل بھی آئے، وہ آدمی بھی آیا، قبیلے کے لوگ بھی آئے، اور اس آدمی نے آ کر شکوا کیا اللہ کے رسول، دیکھیے ہم لوگ ایک ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، ہمیں محنت و مشقت کرنا پڑتی ہے، اونٹوں پہ پانی بھر بھر کے لانا پڑتا، اگر سارا دن ہم محنت و مزدوری نہ کریں تو ہمارے بچے بھوکوں مر جائیں، کوئی مالدار آدمی نہیں، کوئی بہت بڑی پارٹی نہیں، بالکل غریب آدمی، سارا دن محنت کرتے ہیں تو شام کو کھانے کے لیے کچھ ہوتا، اور انہوں نے جب نماز شروع کی تو میں نے کئی دن یہ دیکھا، آج اس لیے میرے لیے مشکل ہو گیا کہ نماز شروع کی تو نماز کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کا سب سے لمبا سورہ، 286 تو اس کے اندر آیتیں، تقریباً ڈھائی پاروں یا سوا دو پاروں کے اوپر، یعنی پہلے پورا پارا پہلا ختم کرے، پھر دوسرا مکمل پارا، اس کے بعد تیسرے پارے کے گروپ سے زیادہ، انتہائی طولانی سورہ۔ اب معاذ ابن جبل ابھی اسلام اس قبیلے میں نیا پہنچا، خود معاذ ابن جبل ابھی نئے مسلمان ہوئے، انتہائی جوش ہے، جذبہ ہے، کسی طرح سے زیادہ لمبی نماز ہو، زیادہ بڑی دعائیں ہوں، جب بھی نیا نیا دین آتا ہے تو یہی جوش و جذبہ ہوتا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دیا، ایک رات کو میں نے سنا، دوسری رات کو میں نے سنا، مگر اللہ کے رسول ہم محنت و مشقت کرنے والے آدمی، اگر ساری ساری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو دن کو کیسے کام کریں، اور ہمارے بچے بھوکوں مر جائیں گے۔ پیغمبر اسلام نے یہ سنا تو کیا کہا، جابر کہہ رہے ہیں، یہ جابر کی روایت، نہ اس آدمی کو ڈانٹا، نہ اس سے کہا کہ کیسے مسلمان، تمہارا دل دعاؤں میں بھی نہیں لگتا، بلکہ یہ تو قرآن، اس لیے کہ بعض ایسے لوگ آج کے زمانے میں بھی پائے جاتے ہیں کہ خود عادی ہے بہت لمبی دعائیں پڑھنے، اور اب دوسروں کو زبردستی بٹھاتے ہیں کہ تم بھی شریک، اور وہ بیچارہ اگر شریک نہیں ہو رہا یا اگر اس کا دل نہیں چاہ رہا مگر زبان سے کیسے کہے، فوراً دعاؤں کی یا تلاوت قرآن کی بے حرمتی کا الزام اس کے اوپر لگا دیا جائے گا، اب جبر کر کے بیٹھتا ہے اور اسے بیٹھنا پڑتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا، اگلے دن وہ اس وقت مسجد ہی میں نہیں آتا جب وہ لمبی دعا پڑھی جاتی کہ میں جاؤں گا تو پھر مجھے شرما شرمی بیٹھ جانا پڑے گا۔ تو اب پیغمبر اسلام نے اس آدمی کے حضور کو تسلیم کیا اور معاذ سے کہا، معاذ کیا تم فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہو مسلمانوں کے اندر، خبردار آئندہ وہ شمس و گہاہا یا سب سے رب کل اعلیٰ جیسے سورہ پڑھو، اس سے زیادہ لمبا سورہ نہ پڑھنا، اس لیے کہ جب بھی کوئی شخص کسی مقام پر مسلمانوں کی کسی جماعت کا امام بنتا تو اس کا فرض ہے، یہ جابر کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کا فقرہ، کہ از اقل معمومین کا خیال رکھے، یعنی اپنے جو اس کے ساتھی ہیں ان میں سب سے کمزور آدمی کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھائے، جیسے ہماری فقہ کا مسئلہ بھی ہے، ایک پیش امام کے لیے حکم ہے کہ اپنی طاقت کو نہ دیکھے بلکہ اپنے نمازیوں کی طاقت کو دیکھے، بوڑھے لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، تھکے ہوئے لوگ ہیں، مختصر نماز پڑھ کے فارغ کرے۔ یہ بھی جابر ابن عبداللہ انصاری کا واقعہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک طرف آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ جابر مدینے میں ایک میل چل کے نماز جماعت کے لیے آ رہے ہیں اور پیغمبر تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ جابر میں اتنی طاقت اور جذبہ، دوسری طرف اگر ایک نماز میں لمبا سورہ پڑھا دیا گیا پیغمبر مذمت کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ جس آدمی میں اتنی استطاعت نہیں اس پر اتنا بوجھ ڈالنا صحیح نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ واجب و حرام میں تبدیلی کر دی جائے، مگر اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہی سبب ہے کہ آپ دیکھیں کہ مثلا ایران اور عراق اور عرب ممالک میں نماز جماعت کتنے جلدی ختم ہوتی ہے کہ ہر آدمی کے لیے آسانی، جو دعائیں پڑھنا چاہتا ہے اس کے بعد بیٹھ کے ساری رات پڑھے، جو جلدی جانا چاہتا ہے فوراً فارغ ہو جائے۔ اور ہمارے یہاں بعض مقامات پر اس طولانی ہونے کی وجہ سے جذبہ رکھنے کے باوجود لوگ شریک نہیں ہو پاتے۔ تو اب جابر ابن عبداللہ انصاری پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہیں، اور اگر کہ گھر ان کا دور ہے مگر پیغمبر کی صحبت کو ہر چیز پہ ترجیح دیتے ہیں۔ اور پھر جابر ابن عبداللہ انصاری کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، کہ جو جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا، واقعہ بہت بات کا ہے، اس کے کچھ حالات رہے جا رہے مگر وقت کم ہو رہا، اور وقت کی کمی کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں اس کا خیال کرتے ہیں، ہم سنیں، مگر وہی جو روایت ابھی آپ نے سنی کہ جو عام مجمع اس کی بات ہو رہی کہ پیغمبر کا حکم ہے کہ اس کا خیال رکھو، اتنا زیادہ مختصر ہو کہ بات ہی پتہ نہ چل سکے کہ کیا کہی گئی، اور نہ اتنی طولانی ہو کہ آنے والوں کے لیے زحمت۔ اس لیے میں ایک اور واقعے کو سنا کر آج کی گفتگو اختتام تک پہنچاتا ہوں۔ اور یہ اندازہ تو مجھے پہلے ہی تھا کہ جابر جیسی عظیم شخصیت کے حالات ایک یا دو تقاریر میں نہیں آ سکیں گے، کم سے کم ایک تقریر اور یعنی آئندہ بدھ کی ہمیں کرنا پڑے گی جس میں یہ حالات مکمل ہوں گے۔ تو خیر، جابر کی پیغمبر اسلام سے قربت اور محبت کا اندازہ اس بات سے بھی کر لیں، مسلمان تو محبت کرتا ہی ہے رسول سے، لیکن اصل معیار تو یہ ہے کہ پیغمبر بھی اس سے اتنی ہی محبت کریں۔ تو جابر اس معیار پر اس طرح پورے اترتے ہیں کہ تاریخ سے بتاتی کہ جابر مدینے کے ان چند صحابیوں میں سے ایک تھے جن سے پیغمبر اتنے بے تکلف تھے کہ اکثر قرضہ لیا کرتے۔ جب پیغمبر اسلام کو کبھی ظاہری ضرورت پیش پڑتی تو جابر سے کہتے ہیں کہ جابر، پیسے کی کمی ہے، اگر کچھ پیسہ ہے تو مجھے قرضہ دے دو۔ پیغمبر کا کسی سے قرضہ لینا اور بار بار لینا یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ پیغمبر سے کو کتنی محبت اور کتنا بھروسہ ہے جابر پر۔ اور یہ بھی جابر ہی کی روایت ہے، یعنی کئی روایتیں ہیں جن میں سے ایک جابر کی بھی، کہ پیغمبر نے شروع میں قرضہ لیا اور پھر واپس کیا، بعد میں یہ ہونے لگا کہ پیغمبر قرضہ لیتے تھے اور واپسی کے وقت کچھ بڑھا کے واپس کرتے، جابر سے 100 روپے لیے، واپسی میں 125 روپے واپس کیے، جس پر آج تمام فقہا فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر قرض دینے والا شرط لگائے کہ واپسی میں زیادہ دینا تو یہ سود اور حرام، وہ شرط نہ لگائے تو لینے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ واپسی میں زیادہ دے۔ یہ مستحب کہاں سے آیا؟ پیغمبر اور جابر کے معاملے سے، کہ پیغمبر ہمیشہ قرضہ زیادہ دیا کرتے۔ اور پھر تاریخوں میں یہ کہ ایک مرتبہ 11 ہجری آ چکی، 11 ہجری کون سا سن ہے جس کی 28 سفر کو پیغمبر اس دنیا سے تشریف لے گئے؟ 11 ہجری کا سن آ چکا، مگر ابھی کسی کے ذہن میں یہ خیال تک نہیں تھا کہ ایک مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد ہمیں اتنا بڑا غم دیکھنا پڑے گا۔ جابر ایک دن پیغمبر کے پاس تشریف فرما، پیغمبر نے کہا، جابر تم نے ہماری بڑی خدمت کی اور تم کو ہم سے جو محبت ہے ہمیں اس کا احساس۔ بحرین، اس وقت بحرین مسلمانوں کے ہاتھ میں آ چکا، اور بحرین ایک انتہائی مالدار علاقہ۔ پیغمبر نے کہا، بحرین سے جو اس سال پیسہ آئے گا میں اس میں سے تمہیں 500 درہم دوں گا۔ یہ پیغمبر نے جابر سے وعدہ کیا، اور اس کے بعد وہ پیسے آنے سے پہلے پیغمبر اسلام کا انتقال ہو گیا۔ اب تاریخ یہ بتاتی کہ پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ بحرین سے وہ پیسے آئے، زکات و صدقہ اور رد مظالم و کفارہ جو بحرین کے مسلمانوں نے پیسے مدینے بھجوائے تھے۔ حاکم وقت نے یہ اعلان کیا کہ اگر کسی سے پیغمبر نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اسے کچھ دیا جائے گا، یا اگر پیغمبر اسلام نے کسی سے کوئی قرضہ لیا تو وہ آئے اور آ کر اپنا پیسہ وصول کرے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام کا مال مدینے آ پہنچا۔ تاریخ کہتی ہے کہ بہت سارے لوگ آئے، جس میں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری بھی پہنچے اور کہا کہ پیغمبر اسلام مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے 500 درہم اس میں سے دیے جائیں گے۔ حاکم وقت نے سنا، ایک مرتبہ تیزی کے ساتھ اس مال میں ہاتھ ڈالا اور دونوں مٹھیاں بھر کے جابر کے حوالے کی اور کہا کہ گنو۔ جب جابر نے گنا پتا چلا کہ یہ 1500 درہم۔ حاکم نے کہا، اگر پیغمبر نے تم سے وعدہ کیا تو تو 500 درہم پیغمبر کی طرف سے لے جاؤ اور دگنا اس کا دگنا میری طرف سے لے جاؤ، پیغمبر کا وعدہ ہے، تم کتنی عظیم شخصیت ہو۔ یہ کہہ کہ جابر کے حوالے یہ سارے پیسے کیے گئے، اور اس مقام پر مورخ پریشان ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ جابر نے آ کر کہا تھا کہ پیغمبر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، جیسا کہ میں نے کہا صحیح بخاری کی روایت ہے، مگر نہ گواہ طلب کیا گیا نہ دستاویز کو مانگا گیا۔ جابر نے کہا ہے، جابر کا دعویٰ قبول ہے، اور رسول کی اپنی بیٹی جسے رسول نے صدیقہ طاہرہ کا لقب دیا ہے، وہ آ کر کہتی ہے کہ میں کچھ مانگ نہیں رہی، جو میرے پاس ہے میرا بابا مجھے دے کے گیا ہے، میرے ہاتھ میں ہے، میرے قبضے میں ہے، وہ میرا حق ہے۔ تو حق کو یہ کہہ کے لیا جا رہا کہ پہلے گواہ پیش کرو، اور گواہ بھی آئیں گے۔ تو ایک طرف جابر کے دعوے پر اتنا بھروسہ کہ صرف جابر کی زبان سے سن کے مان لیا گیا، یہاں نہ صدیقہ کی بات مانی گئی، نہ علی کی بات مانی گئی، نہ حسن حسین کی بات مانی گئی، نہ ام ایمن کی بات مانی گئی۔ یہ کنیز ہے، وہ بچے ہیں، وہ تمہارے شوہر ہیں، اور تم خود مدعی ہو، اندازہ کریں اس تضاد کا۔ تو جابر ابن عبداللہ انصاری، پیغمبر نے وعدہ کیا اور حق ملا، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، مگر یہ جو فرق ہمارے سامنے آتا ہے تو انسان گھبرا جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور اس سے زیادہ تعجب ان لوگوں پر ہوتا، اس سے زیادہ تعجب ان لوگوں پر ہوتا کہ جو صدیقہ طاہرہ کو مانتے بھی ہیں۔ کل کا دن گزرا، جشن خوشی کا دن، شہزادی کے دنیا میں آنے پر جشن کا سما، اور میں اتنا اس مقام پر بتاتا جاؤں کہ شہزادی کونین کی دنیا میں آمد در حقیقت دو پریشانیوں سے مسلمانوں کو نجات ملی تھی، اس اعتبار سے کہ جتنے لوگ بھی اسلام لا چکے تھے، اسلام قبول کر چکے تھے، کیونکہ یہ بت پرستی سے دائرہ اسلام میں آئے تھے، اس لیے مسلمان تو ہو گئے، مگر بعض لوگوں کے ذہن میں ابھی پرانے خیالات باقی تھے۔ جیسے ہماری مثال، کیونکہ ہم لوگ ہندوستان اور پاکستان کے صاحبان ایمان ہندوؤں کے درمیان رہے، بعض ایسے ہیں کہ جو نسلاً جن کا پہلا تعلق ہندوؤں ہی سے تھا اور بعد میں اسلام کو قبول کیا، بعض ایسے ہیں کہ نہیں، نسل تو بالکل آل رسول ہے مگر یہاں رہ کر اتنا اثر قبول کیا کہ ہیں مسلمان مگر چند چیزوں میں اسلام کو مانتے ہیں، اور باقی چیزوں میں ہندوؤں کے رسم و رواج کو اپنایا ہوا، باقی چیزوں میں ہندوؤں کے توہمات کو ذہن کے اندر رکھا ہوا۔ ایک پوری فہرست ہے اس قسم کی چیزوں کی، آپ نے خود دیکھا ہوگا، سب سے کے بارے میں تصور، انڈے کو توڑنے کا تصور، ناریل کو توڑنے کا تصور، چاول کو اڑانے کا تصور، غرض یہ کہ ایک فہرست ہے، کیونکہ وقت بھی کم ہے، موضوع بھی یہ نہیں۔ تو اسی انداز سے وہاں کے لوگ جو اس وقت مسلمان ہو رہے تھے، کوئی 30 سال تک کافر تھا، کوئی 40 سال تک کافر تھا، کوئی 50 سال تک کافر، جب اتنے سالوں کے بعد وہ لوگ مسلمان ہوئے تو ابھی تو پہلے ان کو لا الہ کا کلمہ پڑھایا جا رہا، کلمہ تو یہ پڑھ لیتے ہیں لیکن باقی خیالات اور باقی نظریات وہی پرانے اپنے بت پرستی کے زمانے، اور ان میں ایک نظریہ یہ تھا کہ لڑکی کبھی لڑکے کے برابر ہو ہی نہیں سکتی، لڑکی کا مقام لڑکے کے برابر ہو ہی نہیں سکتا، لڑکے کا مرتبہ اور مقام ہمیشہ بلند۔ حتیٰ یہ کہ یہ خیال مردوں ہی کے ذہن میں نہیں تھا، خود عورتوں کے ذہن میں بھی تھا، ماں ہے بیٹا پیدا ہوگا تو خوش ہوتی، بیٹی پیدا ہوگی تو غمگین ہو جاتی، بہنیں ہیں بھائی آئے تو خوش ہوتی، بہن خود بہنوں کو بہن ملے تو وہ غمگین ہو جاتی، یہ خیال مسلمانوں کے ذہن میں تھا۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ، پیغمبر اسلام کی سیرت میں ہمیں کچھ واقعات ایسے نظر آتے ہیں جن کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں، مگر پروردگار نے اسی لیے ان واقعات کو پیش کیا تاکہ لوگوں کے ذہن سے غلط خیال نکلے۔ بعض لوگ مجھ سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ بات بتائی، ہم نے مانا کہ ٹھیک، مگر کیا ضرورت تھی اس طرح کہنے کی، کیا ضرورت تھی اس چیز کو لوگوں کے سامنے پہنچانے کی، ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے، کتابوں میں ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ آپ سرسری بتا دیں، یہ ہر چیز کی گہرائی میں جانا اور ہر چیز کو واضح کرنا، اس کی کیا ضرورت تھی۔ سیرت پیغمبر میں ہمیں واقعات ملتے ہیں، مطلب عربوں میں پرانی رسم یہ تھی، یہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں بھی، کہ جب کوئی شخص کسی لڑکی یا لڑکے کو اپنی گود میں لے کے اس کی پرورش کرتا ہے، مثلاً ایک آدمی بے اولاد ہے، اس کی اولاد نہیں، اس نے کسی کا لڑکا یا کسی کی لڑکی لے لی، 6 مہینے کی 4 مہینے کی 2 مہینے کی اولاد لے لی اور اپنی گود میں اپنا بیٹا بنا کے اس کو پالا، یا اپنی بیٹی بنا کے اسے پالا، یا یہ کہ کوئی مستحق اور غریب اور پریشان حال یتیم و یتیمہ نظر آئے، اپنی اولاد ہے مگر اس کی پریشانی کی وجہ سے اس کو لائے اور اعلان کیا یہ بھی ہمارا بیٹا۔ تو عربوں میں یہ دستور تھا کہ یہ لڑکا واقعاً اسی باپ کا بیٹا مان لیا جاتا تھا، یہ لڑکی واقعاً اسی باپ کی بیٹی مان لی جاتی تھی، اور ہمارے یہاں بھی یہ فقی اعتبار سے ٹھیک ہے، آپ نے بڑی نیکی کا کام کیا کہ کسی کو پالا، کسی کی پرورش، لیکن اگر وہ لڑکا ہے 15 سال کا ہو گیا، اب اس کے لیے یہ نامحرم ہے کہ جس کو یہ ماں کہہ رہا ہے، لڑکی 9 سال کی ہو گئی، ٹھیک ہے بڑی نیکی کی، مگر جس نے اس کو پالا ہے اس کے لیے تو یہ نامحرم ہے، کیونکہ رشتہ اسلام اس رشتے کو مانتا نہیں، نیکی کو تسلیم کرتا، نیکی کا ثواب بتاتا، یہ رشتہ اسلام نہیں مانتا۔ تو خیر اب تاریخ یہ بتاتی کہ یہ حربوں میں بڑی شدت سے رواج تھا، اس رواج کو ذہنوں سے نکالنا تھا۔ اچھا، پیغمبر نے بھی ایک بچے کو اپنی گود میں پالا تھا جن کا نام تھا زید ابن حارثہ، انشاءاللہ 2-3 ہفتوں کے بعد ان کے حالات بھی بیان کیے جائیں گے۔ اب عرب کے اندر جو کافر عرب ہیں وہ تو ان کو پیغمبر کا بیٹا مانتے ہیں، ٹھیک ہے ان کا عقیدہ، مگر جو مسلمان ہو گئے تھے اب تک ان کے ذہنوں میں یہی خیال ہے کہ یہ تو پیغمبر ہی کے بیٹے ہیں، کہ بھائی جس کی گود میں پرورش پائی یہ اسی کا بیٹا ہوا کرتا۔ پیغمبر نے فقط اس خیال کو نکالنے کے لیے ایک ایسا عمل کیا کہ یہاں سے وہاں تک اعتراض کی لہر دوڑ گئی، اور وہ یہ کہ زید بن حارثہ کی شادی زینب سے ہوئی تھی، بعد میں کسی وجہ سے اختلاف ہوا، طلاق ہو گئی۔ اب عربوں کے رشتے کے اعتبار سے زینب پیغمبر کی بہو ہے، اس لیے کہ بیٹے کی بیوی، پیغمبر نے زینب سے نکاح کیا، علل اعلان نکاح کیا، عرب کے اس ماحول میں نکاح کیا کہ جس میں یہ پیغمبر کی بہو مانی جا رہی، یعنی رشتہ ایسا رشتہ عربوں کے ذہن میں کہ یہ نکاح ایک مرتبہ ان کے ذہنوں کو ہلا گیا، لوگ حیران ہو گئے، دانتوں میں انگلیاں دانب لی، یہ کیا ماجرا، یہ کیا منظر ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی بہو سے پیغمبر شادی کر رہے ہیں۔ اور اب اس کے فوراً بعد مسلمانوں کی زبان پر اعتراضات آنے لگے، سوائے چند انتہائی پختہ عقیدہ لوگوں، یہ چیز کسی کے ذہن میں نہیں آ رہی، یہاں تک کہ قرآن کی آیتیں نازل ہوں، پیغمبر کے عمل کو بالکل حجت قرار دیا گیا اور عربوں کے خیال کو غلط قرار دیا گیا۔ اب بظاہر پیغمبر اتنا کہہ دیتے کہ دیکھو بیٹا جو ہے وہ بیٹا نہیں ہوتا تو باپ ختم ہو جاتی، نہیں، پیغمبر تو مسئلے کی اتنی گہرائی میں گئے کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، وہ بیٹا کہ جو عرب بیٹا کہہ رہے ہیں، فقط اس لیے کہ یہ غلط خیال ذہن سے نکلے کہ یہ بہو ہو گئی ہے، اس سے نکاح صحیح نہیں۔ تو اس واقعے کا مطلب یہ کہ مسلمان ہونے کے باوجود کچھ لوگوں کے ذہن میں پرانے خیالات جمے ہوئے تھے، ان کو ذہن سے نکالنا، ان پرانے خیالات میں سے ایک یہ تھا کہ بیٹی کا مقام ہمیشہ بیٹے سے کم ہوتا، اور ایک تو عرب کے لوگوں کا تانا تھا کہ تم نے ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے بچوں کو گمراہ کر دیا، ہمارے گھروں میں جھگڑے ڈلوا دیے، مگر کب تک رہے گا یہ معاملہ، ادھر تمہاری آنکھ بند ہوگی اور تمہارا دین ختم ہو جائے گا۔ اور خاص طور پر یہ تانا اس وقت بڑھ گیا جب پیغمبر کے مسلسل 3 بیٹوں کا انتقال ہو گیا، کیونکہ تاریخ یہ بتاتی کہ جناب سیدہ پیغمبر اسلام اور خدیجہ الکبریٰ کی 4th اولاد تھی، بعض میں ہے 5ویں، بعض میں ہے 3ویں، اس سے پہلے قاسم، طیب اور طاہر، یہ 3 بیٹے پیغمبر اسلام کے یہاں ہو چکے۔ طیب و طاہر کا تو بالکل بچپنے میں انتقال ہو گیا، قاسم کی عمر کافی ہوئی لیکن 8-10 سال کی عمر میں جناب قاسم کا بھی انتقال ہو گیا، جن کی وجہ سے رسول کو ابو القاسم کہا جاتا۔ تو اب مسلمان غمگین ہوئے اور کافروں کے تان میں اضافہ ہوا، کافروں کے تانا دینے میں اضافہ ہوا کہ یہ دیکھو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھتا۔ بس اس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی، انا آفینا کل کوثر، اے میرے حبیب ان کے تانے بالکل بیکار، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر۔ قرآن نے بتایا کہ جب نعمت ملے تو شکر کا طریقہ کیا ہے، بس اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، انا شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی وہ ہے کہ جو بے نام و نشان رہ جائے گا، وہ آپ کے لیے کہتا ہے کہ یہ دین ختم ہوگا، اصل میں جو اس کا نظریہ ہے وہ مٹے گا اور یہ دین ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اب یہ پیشین گوئی قرآن کی جانب سے آ چکی ہے، مسلمانوں کو بڑا انتظار ہے، اور وہ پرانے عقیدے کے لوگ جن کے نزدیک بیٹے کا درجہ ہمیشہ بیٹی سے بلند ہوتا ہے کہ بیٹی تو پرائی ہے، بیٹی تو جانے والی ہے، اور یہ کتنا غیر اسلامی نظریہ، ان کے ذہن میں یہ کہ ضرور پروردگار رسول کو کوئی بیٹا دے گا، کہ یقیناً بیٹا وہ ہے جس سے نسل آگے بڑھتی۔ مگر جب 20 جماعت الثانی کی یہ تاریخ آئی جو ابھی ختم ہوئی ہے، ہجرت پیغمبر کے اعلان رسالت کو 5 سال گزرے تھے، تو پیغمبر کے گھر میں وہ شخصیت اور وہ ہستی تشریف لائی کہ جن کی وجہ سے ایک طرف عرب کے تانے ختم ہوئے، دوسری طرف مسلمانوں کے ذہن کو جھٹکا لگا اور انہیں احساس ہوا کہ بیٹی کبھی بھی بیٹے سے کم نہیں ہوتی، بلکہ بعض بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو بیٹوں سے 1000 گنا بہتر ہوا کرتی ہیں۔ اور یہ وعدہ اس عظیم ہستی کے دنیا میں آنے سے پورا ہوا کہ جس کے بارے میں اتنا اور عرض کر دیا جائے کہ تواریخ میں لکھا ہے کہ جناب سیدہ کا نام ہی کوثر تھا. لوگ کوثر کی تشریح میں بہت ساری تفصیلی رائے رکھتے ہیں، مگر ایک جو بڑی زیادہ مستند قسم کی رائے وہ یہ کہ کوثر ہمارے ہندوستان پاکستان میں تو مردوں کا نام ہوتا، صاحبان ایمان میں سے کوثر نام تو شاید ہی کوئی اپنی لڑکیوں کا رکھے، مگر شہزادی کے ان ناموں میں سے جنہیں قرآن نے منتخب کیا کوثر کا نام وہ نام ہے کہ جو قرآن میں آیا، یہ خوش شہزادی کا نام ہے. انا آفینا کل کوثر، کہ ہم نے تمہیں کوثر دی، یعنی کوثر سے مراد خود وجود سیدہ ہے. اور یہ تو تاریخ بتاتی ہے کہ جب شہزادی اس دنیا میں آئیں تو کس انداز سے اس دنیا میں تشریف لائیں، یہ تاریخ کا واقعہ ہے. یہ مکے کے سارے لوگ جناب خدیجہ کا بائیکاٹ تو پہلے ہی کر چکے اس اعلان کے ساتھ، اس اعلان کے ساتھ کہ ہمیں خدیجہ طاہرہ نے ہماری توہین کی ہے، ہمارے لیے ذلت سامان پیدا کیا، ہم نے رشتہ بھجوایا، ہمیں چھوڑ کر غریب و یتیم کا رشتہ قبول کیا. تاریخ سے بتاتی ہے کہ یہ تو پہلے ہی مکمل بائیکاٹ تھا، لیکن جیسے جیسے شہزادی کی ولادت کی تاریخ آ رہی تھی خدیجہ طاہرہ کی پریشانی اور بڑھ رہی تھی. اس سے پہلے بھی تین اولادیں ہوئیں لیکن خدیجہ اس میں پریشان نہیں تھی، شہزادی کی ولادت کے وقت خدیجہ بہت پریشان. کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ لکھتی ہے علامہ مجلسی حیات القلوب میں کہ جس وقت شہزادی کی ولادت کا زمانہ قریب آیا تو حکم خدا اپنے رسول کو ہوا کہ اے میرے حبیب، اب تم بھی اپنی بیوی خدیجہ کو تنہا چھوڑ دو اور ان کے گھر جانا بند کر دو. پیغمبر 20 سال کے بعد دوبارہ اپنے چچا ابو طالب کے گھر آ گئے. میں نے اکثر اس کو بیان کیا کہ عرب کے شہر مکہ میں محلے جو بنتے تھے تو خاندان کے حساب سے بنتے تھے، یہ فلاں خاندان کا محلہ، یہاں کسی اور کو نہ مکان مل سکتا ہے نہ رہنے کی اجازت، یہ فلاں خاندان کا محلہ. تو بنی ہاشم کا محلہ الگ، خدیجہ کا محلہ الگ. پیغمبر نے خدیجہ کے گھر آنا بند کر دیا، پیغمبر اسلام نے خدیجہ سے ملاقات ختم کر دی، خدیجہ کی پریشانی بڑھتی چلی جا رہی. یہ تو خدیجہ کو معلوم کہ میرے گھر میں جو بچہ آنے والا یہ لڑکی، اور یہ اس طرح معلوم کہ اس واقعے سے پہلے جب پیغمبر اسلام ایک دن گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ خدیجہ طاہرہ کسی سے گفتگو کر رہی. پیغمبر نے کہا کہ خدیجہ گھر میں تو کوئی نہیں ہے، یہ کس سے گفتگو کی جا رہی ہے؟ کہا اللہ کے رسول، میرے پیٹ میں جو بچہ موجود ہے یہ اکثر مجھ سے بات چیت کرتا ہے، جب مجھ کو پریشان دیکھتی ہے یہ بچی تو مجھے تسلی دیتی ہے کہ مادر گرامی آپ نہ گھبرائیں، میں آپ کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے تیار و حاضر ہوں. یہ فاطمہ زہرا کی سیرت کا ایک ورق ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے ماں کا اتنا خیال کہ اگر کافروں نے ماں کو تکلیف پہنچائی تو بیٹی ماں کی تسلی کا سامان کر رہی ہے، اور وہ فاطمہ کے ماننے والوں کی سیرت ہے کہ اور کوئی نہیں، خود اب بیٹے اور بیٹیاں اپنے والدین کو اذیت پہنچانے کا سبب بنا کرتے ہیں. تو خیر، یہ تو خدیجہ کو معلوم ہے کہ میرے شکم میں بچی ہے، اور یہ بھی خدیجہ کو معلوم ہے کہ بیٹی ہونا میرے لیے فخر کی بات بنے گی، مگر پیغمبر اسلام تک نے آنا بند کر دیا. خدیجہ بڑی پریشان، یہاں تک کہ وہ رات آئی جو کل گزر گئی، خدیجہ نے پیغام بھجوایا محلے کی عورتوں کو کہ کم سے کم آج تو تم میری مدد کے لیے آ جاؤ. یہ وہ وقت ہے کہ جس میں ہر ایک دوسرے کی مدد کا محتاج ہوتا ہے، مگر کوئی خدیجہ کے گھر نہیں آیا، اور خدیجہ حیران و پریشان ہے. مگر وہی جو پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ جب کوئی شخص ساری دنیا سے میری خاطر مقابلہ کرتا ہے اور جھگڑا کرتا ہے تو اس کی مدد میری ذمہ داری ہوتی ہے. محلے کی عورتوں سے خدیجہ کا مسئلہ نہ دولت پر تھا، نہ لباس پر، نہ کسی گھریلو جھگڑے پر تھا، نہ مکان پر، فقط خدا کی وجہ سے جھگڑا تھا. خدا نے خود خدیجہ کی مدد کی، اور تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ 4 ایسی حسین عورتیں کہ جن کا لباس اور شکل و شباہت بتا رہی تھی کہ ان کا تعلق عرب سے نہیں ہے، وہ کمرے میں داخل ہوئیں اور آنے کے بعد خدیجہ کو سلام کیا. خدیجہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ہر ایک نے اپنا تعارف کرایا، اور اس تعارف میں خود ایک انتہائی اہم پیغام پوشیدہ ہے. ایک نے تعارف کرایا میں حوا ہوں، حوا کون؟ آدم کی زوجہ. ایک نے تعارف کرایا میں مریم بنت عمران ہوں، کون؟ حضرت عیسیٰ کی مادر گرامی، پاک اور پاکیزہ خاتون. ایک نے تعارف کرایا میرا نام کلثوم ہے، کون کلثوم؟ حضرت موسیٰ کی سگی بہن. اور چوتھی نے جو تعارف کرایا تو پتا چلا ان کا نام آسیہ بنت مزاحم ہے. یہ کون ہے؟ یہ سب سے بڑے دشمن خدا فرعون کی بیوی ہیں. تین شخصیتیں وہ ہیں جو انبیاء سے منسوب، ایک نبی کی بیوی، ایک نبی کی بہن، ایک نبی کی ماں، اور چوتھی جو خاتون ان تین کے ساتھ ہم پلہ ہو کے آ رہی ہیں وہ کون ہے؟ ایک دشمن خدا کی بیوی. ہاں یہ بھی ہماری روایات میں موجود ہے کہ یہ آسیہ کی منزلت ہے، یہ آسیہ کا مقام ہے کہ جو دنیا میں فرعون کی بیوی ہے وہ قیامت میں جنت میں خدیجہ کی ساتھی بنے گی، اس اعتبار سے کہ پیغمبر اسلام کی زوجہ قرار پائیں گی. جو دشمن خدا کی بیوی دنیا میں ہے وہ آخرت میں حبیب خدا کی بیوی ہوں گی. اور کیوں؟ اس لیے کہ آسیہ نے یہ بتایا، یہ سبق دیا کہ شوہر کی اطاعت کہاں تک ہے عورت پر. جب تک فرعون نے کوئی غیر شرعی مطالبہ نہ کیا آسیہ اس کے ساتھ ہے، لیکن جب تقاضا کیا کہ میرے احکامات کو مانو اور میری خدائی کو، آسیہ نے انکار کر دیا. اور حتیٰ یہ کہ وہ سارے مظالم برداشت کیے جنہیں سن کے آدمی ایک مرتبہ تاپ اٹھتا ہے. آسیہ نے بتایا کہ وہ مومنہ بہانہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جو کہتی ہے کہ میں اس لیے پردہ نہیں کرتی کہ میرا شوہر اس پر راضی نہیں ہے، میں اس لیے ایسی تقریبات میں چلی جاتی ہوں جہاں عورت و مرد ساتھ ہیں کہ میرے شوہر کا حکم ہے. وہ مجبور کر رہا ہے، عورت کہاں تک اپنے شوہر سے جھگڑا کر سکتی ہے؟ ارے کسی کا شوہر بھی فرعون سے زیادہ اپنی بیوی پہ ظلم نہیں کر سکتا، اور کسی کا شوہر بھی فرعون سے زیادہ اپنی بیوی کو سہولت نہیں پہنچا سکتا. آسیہ نے ان سہولتوں پہ ٹھوکر ماری، آسیہ نے ان زحمتوں کو برداشت کیا اور بتایا کہ دیکھو اطاعت شوہر کی بھی ایک منزل ہوتی ہے. تو آج یہ بلند مقام ملا کہ جنت سے پہلے اس دنیا میں آسیہ وہ خاتون قرار پائیں جو خدیجہ کی مدد اور صدیقہ طاہرہ کی ولادت میں مدد کے لیے تشریف لاتی ہے. اور تاریخ کہتی ہے کہ بس جیسے ہی 20 جماعت ثانی کی صبح قریب آئی، ایک مرتبہ شہزادی دنیا میں آتی ہے اور ہر معصوم کی طرح سے دنیا میں آتے ہی شہزادی نے اپنی پیشانی زمین پہ رکھی اور ایک مرتبہ پہلے گواہی دی، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے پروردگار کے علاوہ کوئی میرا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا اللہ کے رسول اور بندے ہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا شوہر اللہ کا ولی ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میری اولاد میں 11 امام اس دنیا والوں پر خدا کی حجت ہیں. یہ گواہی دی شہزادی نے اس دنیا میں سب سے پہلے آتے ہی. اور یہی سبب ہے کہ اسلام آج بھی مومن کو حکم دیتا ہے کہ دیکھو جب تمہارے یہاں کسی بچے کی پیدائش ہو، تمہارا بچہ معصوم نہیں ہے، تمہاری بچی معصومہ نہیں ہے، وہ معرفت کی اس منزل پر نہیں ہے، مگر کم سے کم تمہاری ذمہ داری ہے کہ وہ زبان سے نہ کہہ سکے تم اسے اپنی گود میں اٹھاؤ اور ایک کان میں اذان کہو، ایک کان میں اقامت کہو. کبھی آپ نے غور کیا ہے یہ اذان و اقامت کا پیغام دینے سے اسلام کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کا مقصد صرف یہ ہے کہ ذہنوں سے یہ خیال نکالو، ادھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، ادھر بیٹی پیدا ہوتی ہے، والدین کے ذہن میں ایک مرتبہ خیالات آنے لگتے ہیں، اسے ڈاکٹر بنانا ہے، اسے انجینئر بنانا ہے، اسے کاروبار سکھانا ہے، اسے باہر تعلیم کے لیے بھیجنا ہے، اس کی مطلب اچھے مقام پہ شادی کرنا ہے. اسلام کہتا ہے یہ ساری باتیں بات کی ہیں، پہلی دعا یہ کرو کہ خدا اس کو نمازی بنائے. اسی لیے حیا علی الصلاۃ کا فقرہ اس کے کان میں ڈالو. ابھی وہ نماز پڑھ نہیں سکتا، ابھی وہ نماز سمجھ نہیں سکتا، مگر پہلی آواز اس کے کان میں یہی جائے کہ ہمیں نماز کے لیے آنا ہے. یہ اولاد کا حق والدین پر قرار دیا گیا. صدیقہ طاہرہ معصومہ ہے، وہ آ کر شکر کا سجدہ ادا کر کے عقائد کو بیان کر رہی. تمہارا بیٹا اپنی زبان سے عقیدہ بیان نہیں کر سکتا، تو تم اپنی زبان سے اس کے کان میں عقیدہ ڈالو اور اس کے فوراً بعد عمل کی بات کرو. تو اب شہزادی ایک کون ہے اس دنیا میں آئیں، اور یہ تاریخ بتاتی ہے کہ مکے کی زندگی میں شہزادی 7 سال تک رہی اور پیغمبر اسلام کے بدترین دشمن تھے، مگر کسی نے بھی کبھی شہزادی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچائی. یہاں تک تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام پر اگر ظلم ہو رہا ہوتا تھا اور مکے کے کافر فاطمہ کو آتا دیکھ رہے تھے تو ایک مرتبہ وہاں سے ہٹ کر کھڑے ہو جاتے تھے، دور ہو جاؤ، ایسا نہ ہو خدیجہ کی بیٹی فاطمہ یہ منظر دیکھ لے اور اس کے دل کو ہماری وجہ سے تکلیف پہنچے. یہ احترام تھا فاطمہ کا مکے کے کافروں کے دل میں، یہ عظمت تھی فاطمہ کی مکے کے کافروں کے دل میں. اور اسی لیے تاریخ کئی واقعات پیش کرتی ہے کہ پیغمبر اسلام کو اذیت دی جا رہی ہے. فاطمہ کو اطلاع ملی، روتے ہوئے گھر سے نکل کے پہنچی اور پتا چلا کہ قریب کوئی نظر نہیں آ رہا، نہ کوئی پکڑنے والا، نہ کوئی روکنے والا، نہ کوئی منع کرنے والا. اب وہی فاطمہ جب یہ منظر دیکھے گی کہ مجھے کافروں اور مشرکوں کے ماحول کے اندر عزت ملی اور اپنا ماحول ہے، تو کبھی مجھے جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے، کبھی میری بات کو غلط قرار دیا جا رہا ہے، تو فاطمہ کے دل کو کتنی اذیت پہنچے گی. اور یہ اذیت اور بڑھ جائے گی جب فاطمہ یہ منظر دیکھیں یہ فاطمہ یہ منظر دیکھیں کہ میرا حق چھیننے والوں میں وہی نہیں ہے کہ جو مجھ سے دشمنی کرتے ہیں، نہیں میرا کلمہ پڑھنے والے، میری ولادت کی جشن کی محفلوں میں آنے والے، میری شہادت کی مجلسوں میں آنسو بہانے والے، وہ بھی میرا حق غصب کرنے والوں میں شامل ہیں، کیونکہ امام معصوم کا یہ اعلان ہے کہ یاد رکھو ہر وہ مومن جس کے مال میں خمس واجب ہو گیا ہے اور وہ خمس نہیں نکالتا وہ گویا ہمارے حق کو غصب کرتا ہے، اور تاریخ یہ فطرہ بتاتی ہے، مصلحتیں اجازت نہیں دیتی کہ ہر بات کھل کر کی جائے، مگر صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب شہزادی نے کہا کہ یہ میری ملکیت ہے، میرے بابا نے مجھے تحفہ دیا ہے، ماننے سے انکار کر دیا، ہم یہ دعویٰ نہیں مانتے، گواہ لاؤ، کہا کہ شہزادی نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم اس بات کو نہیں مانتے تو اتنا تو مانتے ہو کہ میں رسول کی بیٹی ہوں، چلو میرا حصہ دے دو، کہا کہ نہیں ہم یہ بھی نہیں مانتے اس لیے کہ رسول کی بیٹی کو کبھی جائیداد سے حصہ نہیں ملتا، کہا اچھا یہ بھی نہیں مانتے، اتنا تو مانتے ہو، اتنا تو تسلیم کرتے ہو کہ میں آئے خمس میں شامل ہوں، جہاں قرآن نے کہا کہ خمس رسول کا، اللہ کا، رسول کا اور رسول کے گھر والوں کا حق ہے، اگر ہمیں جائیداد میں سے حصہ نہیں ملتا گھر والوں کو تو خمس میں سے تو ملتا ہے، چلو اس کا خمس مجھے دے دو وہ تو میرا حق بنتا ہے، تو خمس بھی دینے سے انکار کیا گیا، شہزادی کے دعووں میں ایک دعویٰ خمس کا تھا کہ اگر تم میری کسی اور نسبت کو نہیں مانتے تو خمس تو میرا حق ہے اسے تو دو، اور جب یہ دعویٰ بھی ٹھکرایا گیا پھر شہزادی نے کچھ نہیں کہا، پھر شہزادی واپس اپنے حجرے میں تشریف لے گئیں، تو خمس تو ایک ایسا حق ہے کہ شہزادی کی نگاہ میں اس سے، یعنی بیٹی کو باپ کی میراث ملے، اس سے زیادہ یقینی حق ہے کہ آل محمد کو خمس دیا جائے، تو عجیب محسوس نہیں ہوتا، کیا تعجب نہیں ہوتا، کیا شہزادی کو دکھ نہیں ہوتا ہوگا جب وہ یہ دیکھیں کہ غیر تو غیر، دوسرے تو دوسرے، دشمن تو دشمن، اپنے کلمہ پڑھنے والے، اعلان محبت کرنے والے، ولایت کا دعویٰ کرنے والے، اور وہ بھی میرا حق مجھے دینے کو تیار نہیں ہے، میرے بچے، میری بچیاں اس دنیا کے اندر پریشانی کی حالت میں ہیں، ہر سید فاطمہ کا بیٹا ہے، ہر سیدانی فاطمہ کی بیٹی ہے، کسی کے پاس شادی کے لیے پیسے نہیں، کسی کے پاس سر چھپانے کے لیے مکان نہیں، اور میرا حق جن کے مال میں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم اپنی ضروریات کو روکو، نہیں، تم خمس، فقط خمس اپنی بچت کا پانچواں دے دو تاکہ میری بچیاں رات کو بھوکی تو نہ سونے پائیں، تاکہ میرے بچے، تاکہ میری اولاد وہ بے لباس و بے مکان تو نہ ہونے پائے، مومن فاطمہ کی یہ فریاد سننے کو بھی تیار نہیں، ہاں جشن ولادت منایا جا رہا ہے اور یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ ہم جب اس کی اتنی خوشی منا رہے ہیں ہمارے لیے یہ خوشی وبال بننے والی ہے، یہ بھی ذہن میں رہے کہ جناب سیدہ کا نام فاطمہ کیوں ہے، فاطمہ کہتے ہیں اس کو کہ جو کسی چیز کو کاٹنے والا ہو، تو روایت میں نام کی ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ کیونکہ وجود شہزادی سے ان کے ماننے والے جہنم سے کاٹ دیے گئے ہیں، اب شہزادی کو ماننے والا جہنم میں نہیں جا سکتا، مگر شرط یہ ہے کہ کم سے کم اس کی گردن پر شہزادی کا حق تو نہ باقی ہو، تو یہ جشن ولادت ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ باقی گناہ ہر گناہ بدتر ہے، مگر کم سے کم ایسا گناہ نہ ہو کہ میدان قیامت میں ہم آل محمد کے مجرم بن کے کھڑے ہوں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں جنہوں نے آل محمد کو اتنی اذیت پہنچائی کہ ہمیشہ آل محمد نے ان کی تکلیف کا ذکر کیا، ہم ان کے ساتھ تو شامل نہ ہونے پائیں، اور اسی وجہ سے ہماری اس درس کے اندر خمس ہی کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے، لیکن آج وقت بہت گزر گیا، اس لیے اس مسئلے کو نامکمل چھوڑتے ہوئے کہ جو قرضہ لے تو اس قرضے پر خمس نہیں، اس وعدے کے ساتھ کہ یہ آئندہ درس میں اس کو مکمل کیا جائے گا، بس اسی دعا کے اوپر اس گفتگو کو ختم کریں کہ خداوندہ محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ کا واسطہ، خداوندہ شہزادی کونین کے بابرکت وجود کا واسطہ، ہمیں تیری اور آل محمد کی ہر نافرمانی سے بچا، خداوندہ ہمارا کوئی ایسا عمل نہ ہو جو آل محمد کے دل کو تکلیف پہنچانے کا سبب بنے، خداوندہ شہزادی کونین کے وجود کا واسطہ ہمیں دنیا اور آخرت میں ان کے ماننے والوں میں شمار فرما، ہمیں ان کی سیرت کے اتباع کی توفیق عطا فرما، اور خداوندہ ان مصائب کا واسطہ جو آل محمد اور شہزادی کونین نے جن کا مشاہدہ کیا ان کے ماننے والوں کو ہر مصیبت و پریشانی سے نجات دلا، اور خداوندہ شہزادی کونین کے وجود کے اس دنیا میں آنے کی اس مقدس رات اور دن کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اور اگر وہ کسی قسم کے عذاب میں گرفتار ہیں تو ان کے عذاب کو معاف فرما، اور خداوندہ ان مظالم کے انتقام کے لیے وارث محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اس